بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خداوند منان کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے دوبارہ توفیق نصیب فرمائی کہ ماہ رمضان کی ایک اور رات ایک اور دن درک کر سکیں اور آپ کی خدمت میں ایسے مطالب بیان کر سکیں جو ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوں، سعادت و نجات کا سبب بنے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس سیشن کے اندر کہ جو تربیت و تزکیہ کے نام سے پیش کیا جاتا ہے اس میں بعض اخلاقی و تربیتی موضوعات کو لے کر چلتے ہیں. ایک موضوع آپ کی خدمت میں شروع کیا تھا پچھلے ہفتے جس کا عنوان گناہ کی حقیقت کے حوالے سے تھا کہ گناہ انسان کیوں کرتا ہے، گناہ کی حقیقت کیا ہے، اس سے بچنے کے راستے کیا کیا ہو سکتے ہیں. اس قسم کے سوالات کو جواب دینے کے لیے ہم نے انہی شخصیات کو دعوت دی ہے کہ جنہوں نے اس موضوع کو شروع کیا تھا. ہمارے ساتھ حاضر ہیں جناب نوید حسین مطہری صاحب اور اسی طریقے سے آغا جمشید علی صاحب. آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ پروگرام میں دوبارہ تشریف لائے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. آغا نوید، ہم آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ہماری بحث یہیں پر ہی تشنا رہ گئی تھی کہ سوال یہ اٹھایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ گناہ کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں، تو آپ نے مختصر توضیح دی تھی لیکن اس کو مزید توضیح کی ضرورت ہے، وہ آج آپ تکمیل کیجیے.
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ مختصر توضیح ہم نے عرض کی تھی اس سلسلے میں کہ گناہ کے اسباب میں سے دو بنیادی سبب ہیں، گرچہ اسباب اور بھی بیان کیے جا سکتے ہیں لیکن بنیادی جو یہاں پر سبب ہیں وہ دو ہیں. ایک انسان کے وجود کے اندر جو اس کا نفس ہے جس کو داخلی اور اندرونی دشمن سے تعبیر کیا جاتا ہے انسان کے لیے، اور دوسرا سبب یہاں پر بیرونی دشمن، باہر سے دشمن، جس کو شیطان، اس کے حزب اور اس کے ساتھیوں سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ کہ نفس کس طرح انسان کا دشمن ہے اور کس طرح یہ انسان کو گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، اس کے سلسلے میں کچھ گزارش ہم نے دی تھی، مفصل اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلا نقطہ یہ کہ انسان یہ دیکھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. صحیح. کیونکہ انسان کو خدا نے خلق کیا ہے اور جس کا وجود بدن، جسم اور روح سے ہے، کہ حقیقت انسان کی آیا اس کے روح سے ہے، اس کے بدن سے ہے. یہ پہلا نقطہ ہے، بہت بنیادی نقطہ ہے، کہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، آئمہ کی جو تعلیمات ہیں، ان سے واضح ہے کہ انسان کی حقیقت اس کے روح سے ہے، اس کے نفس سے ہے. یہ روح اور نفس دو مختلف کلمات ہیں، لیکن ایک ہی حقیقت کی طرف ناظر ہے،
مختلف جہات سے،
جی مختلف اعتبارات سے. تو یہ نفس اور یہ روح انسان کی حقیقت ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جو فرامادی ہے، یعنی مادیت سے اوپر
مادی سے مافوق ہے.
جی. دوسرا نقطہ جو یہاں پر مہم ہے، اور وہ یہ کہ نفس کے جو انسان کی حقیقت ہے، اس کے مختلف کیفیات ہیں، اس کے مختلف حالات ہیں. لیکن یہ کیفیات، یہ حالات کیسے نفس کے لیے تصور ہوتے ہیں؟ یہ ان قوتوں کی وجہ سے ہے جو اس نفس کو حاصل ہیں. نفس کو جو قوتیں حاصل ہیں، وہ انسان کے تمام افعال کے لیے مبدا ہیں، منشا ہیں. یعنی انسان جو کام کرتا ہے، وہ نفس کی قوتوں کے ذریعے کام کرتا ہے، اور یہ قوتیں انسان کے اس بدن اور جسم سے مربوط ہیں. یعنی یہ نفس اسی بدن سے مرتبط ہے، اور وہ قوتیں اسی بدن سے مرتبط ہیں. وہ قوتیں بھی انسان کے اعضاء کے ذریعے انسان کے لیے افعال کا منشا بنتی ہیں. یہ دوسرا نقطہ. تیسرا نقطہ جو یہ ہمارے اس بحث کے لیے مطلوب ہے اور مقصود ہے، وہ یہ کہ ان قوات کو دیکھا جائے، کہ ان قوات میں سے ایک قوت ہے قوت شہویہ، قوت غضبیہ، کہ جو قوت عاملہ مقام عمل اور مقام فعل سے وابستہ ہے نفس کے لیے. اسی طرح اسی مرحلے پر ایک اور
اس میں ہم تھوڑا سا مزید اس کو کھولیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کو مطالب سمجھ میں آ جائیں. قوت شہویہ مثلا جو ہم تعبیر استعمال کر رہے ہیں، شاید اردو میں رائج نہ ہو، اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں کہ یہاں شہوت سے مراد وہ اشتہا ہے.
جی بالکل، میں اس کو
توجہ دے رہا ہوں. بالکل ایسے ہمارے معاشرے میں رائج ہے،
وہ نہیں ہے. قوت شہویہ یعنی اس کا کام کیا ہے؟ جو اگر اس کا کام بیان ہو تو خود قوت شہویہ واضح ہو جاتی ہے. قوت شہویہ کا کام یہ ہے کہ انسان کے اس وجود کے اندر کچھ رجحانات ایجاد کرتی ہے، کچھ تمایلات ایجاد کرتی ہے. یہ جو انسان کے اندر رجحان کسی کام کی نسبت پیدا ہوتا ہے، یہ اس قوت
شہویہ کا کام ہے.
اچھا، یہ رجحانات بھی ایک مادی نوعیت کے رجحانات ہوتے ہیں جو اس قوت شہویہ سے انسان کے اندر وجود پاتے ہیں. اسی طرح قوت غضبیہ انسان کے اندر تنفرات کو وجود دیتی ہے. اچھا، دونوں قوتوں کا انسان کے نفس کے لیے ہونا بھی مفید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس عالم دنیا میں ہے، اس عالم دنیا میں جیسے مثلا نسل ہے انسان کی، اس نسل کا بڑھنا.
یہ رجحان کے حوالے سے عرض کروں گا، رجحان جو آپ نے عرض کیا کہ قوت شہوت جو ہے وہ رجحان کو پیدا کرتی ہے، تو رجحان دونوں کیٹیگریز کے اندر، چاہے رجحان مثبت ہوں چاہے رجحان منفی ہوں، انہوں نے جو پیدا ہونا ہے اور پھوٹنا ہے وہ قوت شہوت سے.
قوت شہوت
اسی طریقے سے قوت غضبیہ، غضب کی جو قوت ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان میں ایک چیز کی نسبت نفرت ایجاد کرے،
تاکہ وہ خود کو
محفوظ کر سکے اس کے اندر. اس کے اندر دفاع کا جو ہے وہ موٹیویشن اس کے اندر ایجاد کر سکے. اس میں
تو ان دونوں کا ہونا بہت مفید ہے، لیکن ان کی تربیت ہونی چاہیے.
بالکل،
ان کو اپنے حد اور اعتدال میں ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ اسی مرحلے میں، یعنی نفس انسانی کے اس مرحلے میں، دو اور قوتیں بھی ہیں جن کا تعلق مقام فعل سے نہیں ہے، مقام ادراک سے ہے. جیسے قوت واہمہ ہے، قوت خیالیہ ہے. ٹھیک، تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کے بعد کے مرحلے میں دو اور جو ہے وہ قوت تو ایک ہی ہے، قوت عاقلہ، لیکن اس کے دو مرحلے ہیں، دو مرتبے ہیں. یہی قوت عاقلہ انسان کی ایک مرتبہ فکر اور سوچنے کا کام کرتی ہے، انسان کے لیے علم حاصل کرنے کا کام کرتی ہے، یعنی برہان سے چلتی ہے انسان کے لیے حقائق روشن.
خاص قسم کے ادراکات جو ہیں وہ اس کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں،
کہ وہ حقائق انسان کے لیے روشن کرتی ہے. یہی قوت عقلہ ایک مرتبے میں قوت عقل عملی سے ہم اس کو تعبیر
کرتے
ہیں،
یعنی مختلف چیزوں کو مدیریت کرتی ہے اور عمل کے ساتھ ارتباط ہوتا ہے،
عمل سے اس کا تعلق ہے کہ یعنی انسان کو کون سے امور انجام دینے چاہیے، کون سی چیزیں انسان کو ترک کرنی چاہیے جو اس انسان کی سعادت، جو انسان کے کمال سے وابستہ ہیں.
مثلا مثال لے لیتے ہیں تاکہ زیادہ ناظرین،
جیسے مثلا ظلم کا بھی ہے،
جیسے مثلا جھوٹ ہے، جھوٹ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ عقل عملی ہمارا حکم جو ہے دیتی ہے. سچ ہے ہمیشہ بولنا چاہیے، تو یہ عقل عملی جو ہے یہ کام انجام دیتی ہے. بالکل.
تو جب ہم ان قوتوں کو دیکھتے ہیں، ان کے کام کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ قوت عاقلہ کا ایک کام فکر ہے جو اس کے علم سے مربوط ہے، حقائق روشن کرنے سے مربوط ہے، قوت عقلہ کا جو عقل عملی کے مرحلے میں کام ہے وہ مقام فعل سے مربوط ہے، انسان کو اچھے امور کی طرف راغب کرتی ہے، کہتی ہے کہ اسے انجام دے. پھر وہ جو ہم نے قوت مطرح کی تھی، قوت واہمہ اور خیالیہ، قوت واہمہ اور خیالیہ کا بھی ادراک سے تعلق ہے، لیکن یہ ایسا ادراک ہے جو قوت عقلہ مفکرہ سے نیچے کے مرحلے میں ہے. ان کی بھی تربیت ہونی چاہیے کہ یہ اس قوت عقلہ مفکرہ کے سائے میں چلے.
یعنی آپ کی بات کا یہ مثال ساری سے توضیح دے رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو مطالب ہیں وہ سمجھ میں آ رہے ہیں، چونکہ تھوڑی سی تخصص ہے اور ضرورت بھی ہے،
ضرورت بھی ہے. میں اصل اس نقطے کی طرف جا رہا ہوں،
بعض نقطہ وہ نقطہ سمجھ ہی تبھی آئے گا کہ یہ والی بحث کی جائے گی آگے. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ جو ہم نفس، یہ جو آپ نے تعبیر استعمال کی ہے کہ نفس انسان کے لیے جو ہے وہ دشمن بن جاتا ہے، ہم اس جملے کی توضیح دے رہے ہیں
کہاں پر کیسے
کیسے یہ نفس انسان کی جو حقیقت ہے اس کا ایک مرتبہ جو ہے وہ آ کر انسان کا دشمن بن جاتا ہے. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم نے آ کر نفس کو مختلف اس کی قوا میں تقسیم کیا، کیفیات میں لے کر آئے، اس کے مراتب جو وہ بیان کر رہے ہیں.
بالکل. تو یہاں یہ نقطہ مہم ہے کہ اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہم نے قوات مطرح کی، یعنی چار مرحلے جو ہم نے، چار کیفیتیں جو ہم نے نفس کی مطرح کی، تو قوت واہمہ اور قوت خیالیہ یہ اس قوت مفکرہ کے سائے میں ان کو چلنا چاہیے. درست. ہماری بحث فعلاً ان سے نہیں ہے. قوت خیالیہ، قوت واہمہ کو عقل، یعنی قوت عقلہ مفکرہ کے سائے میں چلنا چاہیے، کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ قوت مفکرہ ان کو اپنی خدمت میں لے تاکہ یہ انسان کے لیے درست طریقے سے حقائق کو روشن کر سکے، تاکہ وہ مغالطات وجود نہ پائیں. جو ہاں جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، جو مغالطات وجود پاتے ہیں، وہ اس لیے وجود پاتے ہیں کہ یہ قوت خیالیہ اور
عقل کے پرچم کے نیچے نہیں ہوتی.
نہیں ہوتی. یہ ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ جو یہاں پر مطلوب ہے، مقصود ہے، وہ یہ کہ قوت غضبیہ، قوت شہویہ کہ جو انسان کے اندر رجحانات، تمایلات، نفرتوں کو ایجاد کرتے ہیں، کہ ایک حد تک یہ مفید ہیں.
بالکل. ضرورت بھی ہے اس کی. ضرورت. اگر قوت غضبیہ نہ ہو تو انسان اپنی ناموس کا دفاع نہیں کر سکتا.
نہیں کر سکے گا. یہاں ان کو، ان کی تربیت کرنی چاہیے، کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حد اعتدال میں رکھنا چاہیے. یعنی وہ عقل عملی کہ جو انسان کو اچھی چیزوں کی طرف راغب
عزم کا حکم دیتی ہے، عزم و ارادے سے ارتباط رکھتی ہے،
وہ ان پر نازل ہو. صحیح. اور یہ قوت شہویہ اور غضبیہ اس عقل عملی کے سائے میں چلے ہیں، اس کی خدمت میں آ جائے. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ انسان کے لیے وہ گناہوں کی طرف راغب ہونے کی کیفیت سامنے نہیں.
ہمارے اکثر گناہ جو ہیں وہ قوت شہویہ اور قوت غضبیہ سے مربوط ہوتے ہیں، یعنی مادی جو ہمارا ہوتا ہے اس کے اندر. تو اگر یہ دو قوتیں عقل کے پرچم کے نیچے آئیں، عقل کی مدیریت اور مینجمنٹ کے اندر آ گئیں، تو یہ
معتدل
رہیں گے.
بالکل.
یعنی شہوت کو جہاں استعمال ہونا چاہیے وہاں استعمال ہوگا. یعنی کھانے پینے کی اشتہا اس میں استعمال ہو رہا ہے، اور مثبت رجحانات میں جو ہے وہ، لیکن منفی رجحانات میں پھر عقل اس کو روک دے،
عقل اس کو روک دے گا
کیونکہ اس کی مدیریت اور مینجمنٹ چلے گی.
بالکل. اچھا، یہی وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر اگر یہ قوے شہویہ، قوے غضبیہ، ان کے رجحانات اور تنفرات انسان کو حد اعتدال سے خارج کرے، اور اس عقل عملی کو بجائے سے کہ یہ اس کی خدمت میں چلے جائیں، عقل عملی کو
اپنی خدمت میں لے لیتے ہیں،
ٹھیک. تو یہاں پر یہ جو کیفیت نفس کی، یہ انسان کو گناہوں کی طرف دھکیلتی ہے.
اصل شیطان تو یہاں سے بنتا ہے،
یہاں سے،
کہ جہاں پر قوت شہوت اور قوت غضب یہ آ کر عقل کو اپنے اسیر بنا،
اسیر بنا،
اپنے تابع.
یہاں پر امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا وہ جملہ کہ کم من عقل اسیر تحت ہوا، کہ کتنے عقل ہیں،
ایسی عقل ہیں کہ جو ہوا کے،
ہوا کے خواہشات نفسانی کے اسیر ہیں.
اتنی ساری ہماری توضیح کے بعد یہ حدیث کتنا خوبصورت واضح ہو جاتی
ہے کہ جب انسان کا عقل ان خواہشات نفسانی کا اسیر بنتا ہے، تب جا کر یہ نفس کی کیفیت ایسی سامنے آتی ہے جہاں قرآن مجید نے کہا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء.
بالکل.
کہ یہ نفس جو ہے بہت امر کرنے والا ہے برائی کا.
برائی کا.
یہ وہ کیفیت،
یہ نفس امارہ وہ مرحلہ ہو جائے گا جو ابھی ہم نے بیان
کیا. ہم نے بیان کیا جہاں پر
قوت شہویہ، قوت غضبیہ عقل کو اپنا اسیر بنا لے،
اپنا اسیر،
وہ نفس امارہ،
وہ نفس امارہ ہے. اچھا، یہی پر نفس کی ایک اور کیفیت کہ جہاں پر ایک مرتبہ جو نفس انسان کو گناہ کی طرف دھکیلتا ہے، امارہ کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس مرحلے پہ آ جاتا ہے کہ انسان کو امر کرتا ہے. امر کر رہا ہے. ایک مرتبہ نفس اسی مرحلے میں امر نہیں کر رہا ہوتا، گناہوں کو اس کے لیے مزین کر رہا ہوتا ہے، جس کو ہم نفس مسولہ سے تعبیر کرتے ہیں. یہ بھی قرآنی تعبیر ہی ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی، داستان میں بھی یہ بات واضح ہے کہ جب وہ آ کر اپنے والد گرامی کو بتاتے ہیں پورا کہ کہانی کی کیا ہوا، جھوٹی بتاتے ہیں، تو وہاں پر جناب یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، سولت لکم انفسکم امرا،
کہ تمہارے نفس نے تزیین کیا،
تزیین کیا ہے اس میں آ کر، یہاں پر
بس اس سولت لکم انفسکم، اس کو جو تعبیر اخلاق والوں نے دی ہے وہ نفس سے مسولہ ہے،
مسولہ
جی. اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آغا جمشید کی طرف جاتے ہیں، اسی نفس سے ہی مربوط سوال کرتے ہیں آپ سے کہ یہ بات کافی سننے کو ملتی ہے کہ انسان اگر اپنے نفس کو پہچان لے
جی بالکل،
تو یہ خدا کو پہچان لیتا ہے اور بہت سارے حقائق اس کے لیے روشن ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہماری گفتگو جو ہے اسی بات کی طرف ناظر تھی. تو سب سے پہلے تو یہ خود شناسی کیا ہے، اور پھر یہ کیسے مقدمہ بنتی ہے مختلف معارف کا، اس کو آپ تھوڑا بیان کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کا دن جو تھا وہ ملیکۃ السلام کی وفات کا دن ہے. آپ تمام کو اور تمام مومنین کو اس حوالے سے ہم تسلیت عرض کرتے ہیں. اس کے بعد جس طرح آپ نے فرمایا اسی بات کی طرف حضرت امیر کائنات علیہ السلام نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ معرفت نفس معرفت پروردگار کا مقدمہ ہے، اور معرفت نفس اتنا انتہائی اہم ترین موضوع ہے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کا ہمارے معاشرے میں بالکل ذکر نہیں کیا جاتا. حتیٰ کہ شیخ مطہری رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ خود انسان عجیب شے ہے کہ سب چیزوں کے علم کے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن خود ایک چیز مجھول ہے، شائع مجھول، اپنے آپ کو نہیں پہچانا میں کیا ہوں. اپنی دوسری ترقیوں کے تذکرے کرتا ہے، میں چاند تک پہنچ گیا ہوں، میں سکرین تک پہنچ گیا ہوں، یہ کر لے وہ کر لے، لیکن اپنے آپ کو نہیں پہچانا کہ میں کیا ہوں. حضرت آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ یہ معرفت نفس چند چیزوں کا مقدمہ بن سکتی ہے. سب سے پہلے خدا شناسی کا مقدمہ ہے کہ خود اسی خود حدیث سے واضح ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اور اس کے بعد جو ہمارا موضوع ہے ہم اسے اس لیے اس کو بات عرض کر رہے ہیں کہ معرفت نفس گناہ سے دوری کا مقدمہ ہے. اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے کہ میں کون ہوں، جس طرح ابھی آغا صاحب فرما رہے تھے کہ میری حقیقت وہ روح ہے نہ یہ بدن، اور وہ روح جس روح کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے، نفخت فیہ من روحی، کہ میں نے اپنی طرف اپنا ایک روح اس کے اندر پھونکا ہے، تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان جسے اللہ نے خلیفۃ اللہ بنا کر انسان اس عالم میں بھیجا ہے، تو اس کا ہدف بھی وہی ہے کہ پھر خدا تک پہنچنا ہے، نہ یہ کہ ادھر آئے اور اس دنیا داری اور دنیا پرستی کے پیچھے بھاگتا رہے. تو تیسری چیز جو معرفت نفس جس مفید ثابت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر خود فراموشی جو ایک عمل ہے اس کے بہت زیادہ آفات ہیں. ان آفات سے بچ سکتا ہے انسان اگر اس کو اپنی معرفت حاصل ہو جائے. اب مثلا مولا علیہ السلام تو السلام نے ایک حدیث میں فرما دیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں انفع المعارف معرفت النفس.
مختلف حدیث ہیں
اس کے بارے میں. تو اگر تھوڑی سی تحلیل کریں کہ کیسے انسان، اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو بے معوات فرد طبیعت کی، طبیعت کا ایک فرد ہے جس طرح کا درخت ہے پتھر ہے، یہ بھی ایک فرد ہے طبیعت کا، یہ بس یہ پروردگار کے معرفت تک پہنچ سکتے ہرگز نہیں ہے. یعنی یوں نہیں کہہ سکتے من عرف الشجرۃ فقد عرف ربہ، کہ درخت کو پہچان لے تو پروردگار کو پہچان لیا.
نفس کو خصوصیت حاصل ہے
وہ اس لیے کہ یہ انسان جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ یہ جو خلیفہ بنا کر اللہ نے یہاں پر بھیجا، حضرت آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ اس خلیفہ کے اندر اس مستخلف انہو کے کچھ اشارے موجود ہیں،
یعنی جس کا خلیفہ بن رہا ہے اس کا ہونا چاہیے.
اب اس کے اندر وہی قوات جو آغا صاحب بڑے احسن انداز میں وضاحت فرما رہے تھے، ان قوات کے ذریعہ ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم پروردگار تک پہنچیں. اور جب ہم اس معرفت تک پہنچ گئے تو خود بخود گناہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے. ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا میں میرا نقش کیا ہے، خلیفۃ اللہ ہونا ہے، نہ فقط یہ کہ میں یہاں پر آؤں اور صبح سے شام تک
ضروریات اور لذتوں میں گھر جاؤں اور اسی کے اندر
انسان کی ذلت اور انسان کی عزت، سعادت و شقاوت، جلال و جمال، سارا انسان کی معرفت پر موقوف ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ اللہ نے ہمیں کیسا موجود، مولا علیہ السلام کا ایک شعر بھی ہے مشہور ہے جی، تیرے اندر ایک پورا عالم آباد ہے تو اپنے آپ کو ایک جرم صغیر تصور کرتا ہے. تو اس سے معرفت نفس سے ہم اس پروردگار کی ملاقات تک جا سکتے ہیں، اور جو معرفت پروردگار جب حاصل ہو جاتی ہے اور انسان وجداناً در کرتا ہے کہ وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے, بصیر ہے یعنی پھر وہ دیکھتا ہے کہ پھر بصیر کو مانا یہ کرتا ہے اِنَّمَا تَكُونُ فَصَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کہ پھر وہ گناہ کی جرت نہیں کرتا, وہ
خدا کو محضر خدا میں پاتا,
محضر خدا میں پاتا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بھی مشہور ہے کہ اس عالم محضر خدا در محضر خدا معصیت نہ کنی. تو انسان اس معرفت نفس کے ذریعہ کے جو مقدمہ ہے معرفت پروردگار کا, اور وہ معرفت پروردگار جو ہدف ہے ہمارا وہ اگر کسی کو حاصل ہو گئی تو یہ گناہ اور نفس مسولہ اور نفس امارہ یہ سارے خود بخود ختم ہو جائیں گے اور انسان وہی عقل کے تابع آ جائے گا.
ہماری اسی بات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اسی طرف ہی کہ جو آپ نے بحث شروع کی ہے, یعنی یہ انتہائی بنیادی اور اساسی گفتگو, یعنی معرفت نفس جب جیسا کہ من عرف نفس فقط عرف ربا کہہ دیا گیا یا انفعل جو ہے معارف معرفت نفس ہے,
ایک طرف سے مبدا کی معرفت,
جی
ایک طرف سے معاد,
معاد
یعنی انسان کو اپنے منشا اور مبدا کی بھی معرفت ہوتی ہے جسے آغا نے بیان کیا خدا شناسی, پھر یہی خود شناسی انسان کو
معاد
تک پہنچاتی ہے
اور یہی دو ہدف ہیں,
اور درمیان کی جو مسیر ہے وہ اس کے لیے واضح ہو جاتی ہے. جب واضح ہو جاتی ہے تو اس ان تمام معرفتوں کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ یہ خود شناسی سبب بنتی ہے کہ اب یہ اپنے نفس کی تہذیب کرے. یہی پر امیر المومنین کا وہ جملہ کہ لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ, کہ آپ کے نفوس کی کوئی قیمت نہیں مگر بہشت, یعنی اگر آپ نے اپنے نفوس کا معاملہ کرنا ہے تو بہشت سے کریں, جنت سے کریں.
اگر کوئی مثلا یہ مادی لذتوں پر معاملہ کر رہا ہے آگے تو نقصان ہی نقصان,
بالکل. یعنی وہ جو معصوم کی حدیث میں بھی ہے کہ وہ من عین اور الا عین کے معرفت ہو گئی تو فی عین کے خود بخود معرفت ہو جائے گا کہ میں کہاں,
اور من عین اور الا عین اسی وقت ہی انسان کو پتا ہو سکتی ہے جب انسان اپنے نفس کی معرفت حاصل کر سکے.
اور دوسری اہم بات یہاں پر یہ کہ جیسے اس کے مثبت نتائج آپ نے دیکھے خود شناسی کے, ذرا اس طرف بھی دیکھیں, اگر انسان خود کو نہیں پہچانتا تو منفی نتائج کیا ہے؟ سب سے پہلی خطرناک چیز جو علامہ طباطبائی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ یہ کہ انسان اپنے وجود کے فقر کو کہ وہ کسی ذات سے, ویسے تو کسی ذات سے وابستہ ہے, اگر خود کو پہچانتا تو معلوم ہوتا کہ یہ ممکن الوجود ہے,
بغیر وابستہ ہو کے رہ نہیں سکتا,
لیکن جب خود کو نہیں پہچانتا تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وجود کے فقر اور احتیاج اور خود کی نیاز مندی کو بھول جاتا ہے,
اور اسی وجہ سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے.
تکبر تو کیا اپنی جگہ پر فکری انحراف کے ہیومنزم کا جو ایک مکتب ہے, یا اس کے علاوہ اور مغربی جتنے مکاتب ہیں اسی سے وہ پیدا ہوتے ہیں,
جتنے بھی انحرافی فکر ویسٹ کے اندر آئی ہیں وہ اسی ہیومنزم سے نکلا ہے, اور ہیومنزم کا جو نظریہ نکلا ہے وہ اسی فقر والے نظریے سے غفلت کا ہے کہ نفس کی معرفت حاصل نہ کر سکے اور اس جو ہے بحث میں یہ منحرف ہو گیا. تو آپ نے جو قوت کی بحث شروع کی تھی اگر اس میں کوئی نقطہ رہ گیا تو بیان کریں.
جی میں اس میں آ رہا تھا کہ جو ہم علم اخلاق میں نفس کے جو مراتب بیان کرتے ہیں, ہمارے یہ دو چیزیں واضح ہو گئی, نتیجہ میں بات کر رہا ہوں کہ نفس کے جو مراتب بیان کرتے ہیں اس کا مطلب بس یہ ہوا کہ انسان کی ایک حقیقت ہے, حقائق مختلف نہیں ہے انسان کی, یہ ساری کیفیات ہیں اس ایک حقیقت کی, اور جو نفس کے مراتب ہم نے بیان کیے مسولہ اور یہ بھی اس میں واضح ہو جاتے ہیں. دوسرا مسئلہ کیا تھا کہ باہر کا دشمن جس کو ہم نے واضح نہیں کیا, باہر کا دشمن شیطان ہے.
بالکل.
کہ اچھا ایک نقطۂ اشتراک دونوں کا قرآن مجید میں نے دیکھا کہ جہاں پر نفس ان خواہشات نفسانی کو بھی وسوسہ کرنے سے تعبیر کیا گیا کہ خدا نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, ہم جانتے ہیں ہم نے انسان کو حل کیا, ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو جس کا وسوسہ اس کا نفس اس کے اندر کرتا ہے. یہ اچھا, اور سورہ ناس میں شیطان کے لیے بھی کہا گیا تو دونوں کا جو نقش ہے, دونوں کا جو کردار ہے انسان کے لیے وہ وسوسہ ایجاد کرنا ہے.
اور چونکہ دو دشمن ہیں اس کے, اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو جہاد اکبر سے یاد کیا.
یہاں پر ایک اور آخری اہم نقطہ وہ یہ, شاید کسی ناظرین کے ذہن میں یا بعد میں کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ بس انسان کو تو گمراہ کرنے والی چیز اس کا نفس ہے, شیطان ہے, انسان ہے, کیا قصور ہوا؟ تو یہی انہیں ہماری توضیحات سے جواب بھی واضح ہو چکا ہے دروازے, وہ یہ کہ دیکھیں شیطان, خدا نے متعال نے خود شیطان کے جواب کو قرآن میں بیان بھی کیا ہے. ادھر بعض لوگ آ کر کہیں گے کہ ہمیں تو شیطان
کے دن کہیں گے کہ ہمیں
شیطان, وہاں پر یہ کہے گا کہ
میں نے تو فقط تمہیں اطلاع دکھائی تھی,
آپ پر کوئی سلطہ ہی نہیں تھا, میں نے دعوت دیا تھا, میں نے دعوت دی تھی, فاستجبتم لی, آپ نے اجابت کی تھی.
اور آپ کی اس سوال کو ایک میرے ذہن میں بھی نقطہ آیا کہ اس کو اس طریقے سے بھی ہم جواب دے سکتے ہیں کہ نفس امارہ تب بنے گا, اور نفس اس وقت انسان کو برائیاں تزیین اور مزین کر کے دے گا کہ جب انسان ان قوتوں کو کہ جو خدا نے انسان کو عبادت و سعادت کی راستے میں خرچ کرنے کے لیے دی تھی اس کو اگر وہ عقل کے تحت نہ لے کر آئے عقل کو اسیر بنا دے اپنا پھر یہ نقصان پہنچا
وہاں بھی کوتاہی خود انسان
کرے یعنی خدا نے یہ جو قوتیں ہیں قوت شہویہ ہو یا قوت غضبیہ وہ اس لیے نہیں رکھی تاکہ انسان کو تنگ کرے نعوذ باللہ جو ہے یہ ضرورت تھی انسان کی
اسی میں
اور اس کے بغیر چارہ نہیں تھا ہاں لیکن اس کو غلط راستے پر روکنے کے لیے اس کو عقل دی ہے اور عقل کو رہبری دے
وہ ناظر رہے ہیں
وہ ناظر رہے ہیں
مقام عظم رہبری نے اسی کی وضاحت میں بڑے پیارے الفاظ میں بیان فرمائے وہ فرماتے ہیں کہ شریعت نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ غضو ابصارہ کو ہے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو وہ اس آیت کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ جب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی انسان مرد ہو یا خاتون ہو کسی غیر کی طرف نکاح کرتا ہے تو وہ قوت جو اللہ نے اس کو عطا کی تھی جو آپ فرما رہے تھے اب یہ غیر مقام پر استعمال ہو گیا
غلط جگہ پہ استعمال
اس کا حصہ جو اس کو ملا تھا وہ کسی غیر جگہ پر استعمال ہو گیا غلط استعمال ہو گیا ہے اور پھر اس کا نتیجہ یہ بنے گا کہ جب یہ گھر آئے گا یا گھر آئے گی تو اس کے ذہن میں وہی غلط خیال وہی غلط نظر موجود ہے اور انتہا اس کی جا کے وہی غربی معاشرہ بنے گا کہ اصلاً خاندانی فیملی کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے
ایسے بالکل اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں ہم یہاں تک تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان کیسے گناہ میں مرتکب ہوتا ہے اسباب کیا ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس کی معرفت نہیں ہے اپنی قوتوں کو کنٹرول کی طاقت جو ہے وہ نہیں رکھتا اس کو نہیں اس نے اس کو کیا تو اب ہم ذرا تھوڑا اس طرف آتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی راستے کون کون سی ہم ہو سکتی ہیں یہ ذرا
جی ان راہوں میں ایک راہ جیسے کہ خود شناسی آغا نے بیان کی یہ خود شناسی انسان کو گناہ سے بچاتی ہے تہذیب کا سبب بنتی ہے پھر دوسری جو یہاں پر ایک راہ بنیادی ہے وہ یہ کہ انسان کچھ معنوی جو امور ہیں ان کا سہارا لے جس کے لیے خود شارع مقدس نے بھی انسان کو چونکہ وہی خالق ہے
بالکل
تو اسی نے ہی انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو ان معنوی امور کا سہارا لے ان میں سے متعدد مصادیق ہیں اس کے ایک دو نمونوں کو ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک نمونہ خود عبادات ہے
بالکل
عبادات متعدد ہیں ان میں سے ایک عبادت جس کے ہم شرف میں ہیں بلکہ خود اس عبادت میں ہے روزہ ہے
اس کے قریب پہنچے ہوئے ہیں
جی یہ روزہ اس کی حکمت اور فلسفہ تو جو ایک علت تامہ ہے اور جس کا فلسفہ تام ہے تو وہ خدا بہتر جانتا ہے
لیکن
جو حکمتیں بیان ہوئی ہیں جیسا کہ خود وہ آیہ کریمہ کہ جس میں اس صوم کا ذکر ہوا اس عبادت کی جو غایت بیان ہوئی لعلکم تتقون شاید تم تقوی اختیار کرو متقی بن جاؤ پھر آغا جوادی عاملی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب حکمت عبادات میں بڑا خوبصورت انداز سے اسی بات کی تحلیل کی ہے آغا فرماتے ہیں کہ دیکھیں متقی جو ہے اس کے دو درجے ہیں ایک تقویٰ کا درجہ وہ ہے کہ جہاں پر انسان کو بہشت نصیب ہوتی ہے جس کو ہم لذائذ سے جانتے ہیں وہ بہشت جس کے لیے نعمتیں بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں کہ ان المتقین فی جنات و نہر اور پھر ایک تقویٰ کا درجہ ہے کہ جہاں پر انسان کو جو جزا دی جاتی ہے وہ لقائے پروردگار ہے
یہ آخری مرتبہ
یہ آخری مرتبہ
ہے
تو یہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ یہ جو روزہ انسان اس ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے اس روزے کے مراتب ہیں ایک مرتبہ جو ہم سحری سے افطار تک امساک کرتے ہیں کچھ کھاتے نہیں ہیں کچھ پیتے نہیں ہیں خدا کے امر سے یہ ایک مرتبہ ہے اس روزے کا اگر انسان اس طرح روزہ رکھتا ہے تو تقویٰ کے ادنا درجے پہ پہنچتا ہے اور باقی اگر شرائط کا لحاظ بھی کرے موانے کو رفع بھی کرے تو تقویٰ کا وہ پہلا درجہ اسے حاصل ہوتا ہے اور وہ بہشت اس کو نصیب ہوگی
بلکہ آپ کی اس تائید میں عرض کروں میرے ذہن میں ایک روایت کا مفہوم آ رہا ہے کہ شہوت کو کنٹرول کرنے کا جو ایک راستہ بیان کیا روزہ بیان
جی بالکل یہی روایت میں
اگر محسوس کر رہے ہیں کہ شہوت کنٹرول نہیں ہو رہی ہے روزہ رکھے
روزہ رکھو تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اس روزے کا ایک باطن ہے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے وہ باطن اگر انسان اس باطن تک بھی پہنچتا ہے تو پھر جزا بڑھ جاتی ہے پھر لقائے پروردگار ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی یہ جو عبادت ہے صوم کی صورت میں یہ انسان کے لیے تقویٰ کے زمینے کو فراہم کرتی ہے جب انسان کے اندر تقویٰ کا زمینہ فراہم حتی ادنا مرتبے کی تقویٰ بغیر انسان کے اندر
پیدا ہوتی ہے محرمات سے بچ جائے گا
بچ جاتا ہے
ادنا تقویٰ محرمات سے
بچا دیتی ہے اور یہاں ایک بہت خوبصورت جملہ آغا جوادی عاملی حفظہ اللہ نے وہ بھی نقل کیا آغا نے بزرگان سے آغا نے کہا کہ بزرگان یہاں پر ایک بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کہ اس روزے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ روزے دار فرشتوں جیسا ہو جاتا ہے
یعنی پہلا مرتبہ ہے یہ
جی, یعنی جس طرح فرشتوں کی غذا تسبیح ہے تحمید ہے وہی غذا اس شخص کی وجہ سے,
چونکہ اس کا سانس تسبیح, اس کا بولنا تسبیح, اس کا سونا, یہ تقریباً تسبیح کے زمرے میں آ جائے.
تو یہ ایک نمونہ تھا اس عمر معنوی کا. دوسرا نمونہ نماز ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. البتہ جیسے کہ بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ عبادات حد اقتضا میں ہیں, یعنی ان کا طبیعی اور عادی اثر یہ ہے کہ یہ انسان,
یعنی اگر کوئی مانے بیچ میں نہ آئے تو عبادت اپنا
اثر ضرور دکھائے گی کہ وہ اس کے لیے تقویٰ کا زمینہ فراہم کرتی ہے. ایک آخری نمونہ جو یہاں پر مہم میں اس کی طرف اشارہ کروں وہ استعاذہ ہے, کہ ایک بہت یعنی عظیم عمل ہے معنویات میں سے, کہ جب انسان اس گناہ کے مرحلے میں آتا ہے یا اس کے لیے کوئی گناہ نمودار ہوتا ہے تو وہاں پر قرآن مجید نے جو وصیت کی ہے اس انسان کو کہ اگر شیطان کی جانب سے کوئی غلط خیال تمہارے اندر وجود پائے, فاستعذ باللہ,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم,
فاستعذ باللہ کہ خدا کی پناہ میں آؤ. یہاں پر ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم زبان کا پر یہ ذکر جاری کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ, فقط لفظاً یہ ذکر مقصود نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ فاستعذ, یعنی واقعی خداوند متعال کو اپنی پناہ گاہ بناؤ. جس کے دو نمونے قرآن ملتے ہیں, جناب مریم سلام اللہ علیہ کا ایک نمونہ کہ جب وہ فرشتہ متمثل ہوتا ہے اس کے سامنے تو ایک اجنبی اور نامحرم کے تصور سے زبان پر جملہ صادر کرتی ہیں کہ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. تو یہاں پر بھی یہ اعوذ بالرحمن استعاذہ. اور دوسرا نمونہ جناب یوسف علیہ السلام کا ہے کہ اچھا یہ جو جناب یوسف کے مرحلے میں نمونہ ملتا ہے وہاں پر یہ ہے کہ قال معاذ اللہ انہ ربی, یعنی اعوذ معاذ. اس کے لیے بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ معاذ, یعنی یہاں تک جناب یوسف خدا کے جمال و جلال کے مشاہدے میں غرق تھے کہ توحید کے اس مرتبے خالصیت پر تھے کہ آتا خودی کو بھی ختم کر دیا, اعوذ نہیں
معاذ اللہ, یعنی توحید ہی توحید
جی, توحید ہی توحید. تو لہٰذا یہ ایک یعنی معنوی امور میں سے یہ ایک دو نمونے تھے کہ انسان جو ہے وہ ان کا سہارا لے اور خود کو گناہ سے بچا سکتا.
بہت شکریہ آغا, بہت اچھی گفتگو رہی. آغا صاحب آپ سے سوال یہ ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات گناہوں سے روکنے کے لیے کچھ احکامات دین میں بیان کیے گئے ہیں کہ جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گناہوں کے قریب جانے سے پہلے مقدمے کے طور پر جو ہے یہ حکم دے دیا گیا ہے, اس کی تھوڑی تشریح کر دیں.
جی بالکل, حضرت آیت الجواد عملی کا ذکر آغا صاحب فرما رہے تھے تو وہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ جب حضرت علیہ الصلوۃ والسلام زیری حکومت پر آئے تو ایک شخص کا مقدمہ ان کی عدالت میں تھا. پہلے دور میں جو حاکم ہوتا تھا وہی قاضی بھی ہوتا تھا. تو وہ رات کو حلوہ کو لپیٹ کر مولا کی خدمت پیش کرنے کے لیے آئے, تو جو ہی مولا باہر نکلے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہاں پر سانپ کے اپنے میدے سے قے کردہ مال کی بدبو آ رہی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے انسان کے لیے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اس گناہ کی عاقبت کو دیکھیں کہ جسے ہم زہری طور پر وہ آگاہ فرما رہے تھے سوالت لکم انفسکم, وہ تزئین کر کے آ رہا ہوتا ہے شیطان, لیکن انسان کی بصیرت یہ ہے کہ وہ اس گناہ کی عاقبت کو دیکھے. اور آپ نے درست فرمایا ہے کہ اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے مقدمات سے منع کر دیا ہے. مثلا جو پچھلے ہم عرض کر رہے تھے غزو ابصارکم کہ تم اپنی آنکھیں جھکا کے رکھو. اب یہ خود آنکھیں اونچا رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بے عنوان مقدمہ کہ کہیں آپ کی آنکھ کہیں غلط کسی جگہ پر نہ پڑ جائے, جھکا کے رکھو.
پہلے سے احتیاط کریں کہ غیر ضروری آنکھیں جو ہے وہ اوپر ہر وقت ٹکا کے نہ رکھیں.
بالکل ایسے اسی طرح حضرت علیہ السلام کا ایک فرمان بھی یاد آ رہا ہے, فرماتے ہیں نعم صارف الشہوات غض البصر, بہترین اگر آپ شہوات سے بچنا چاہتے ہیں تو آنکھیں جھکا کے رکھیں, اس سے بڑا صارف. اور
یہ بھی حدیث میں ملتا ہے, ٹائم ختم ہو گیا ہے, میں مختصر کریں گے اس میں. ایک آپ کی اس بات سے مجھے بھی ایک حدیث یاد آ گئی کہ پڑھا تھا اس میں کہ یہ نگاہ جو ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نگاہ خود غلط نہیں ہے لیکن یہ نگاہ اگر کنٹرول میں نہ ہوئی اور اس دینی حکم پر عمل نہ ہوا تو یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں بدل سکتی ہے.
لا تقرب الفواحش بھی ہے, لا تقرب الزنا بھی ہے, قرآن میں بہت زیادہ ہے کہ ان چیزوں کے قریب تر نہ جاؤ.
اپنے اس کو جواب کو خلاصہ کیجئے تاکہ
جی بالکل, یہ جو قرآن نے بار بار فرمایا لا تقرب الزنا لا تقرب الفواحش, تو انسان کو اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی معرفت کروانا چاہتا ہے کہ وہی معرفت نفس کی طرف بڑھتی ہے بات, کہ تیری یہ شان نہیں ہے کہ تو ان چیزوں کی طرف سے, اگر ان کی قربت سے ہی بچا رہا تو تجھے معرفت پروردگار حاصل ہو جائے گی اور نتیجتاً گناہ سے محفوظ رہے گا.
جی انشاءاللہ دوبارہ آپ دوستوں اور بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ بحث انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور واقعی ضرورت بھی ہے آج کل کے جوانوں کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی, ہر انسان کے لیے,
سب سے پہلے اپنے لیے.
جی بالکل, ایسے ہی سعادت اور نجات کا راستہ ہے ان باتوں کے اندر, کہ انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے اس ماہ رمضان کے اندر. ناظرین, ہمارے سیشن کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. ایک آپ کی خدمت میں ایک کلپ کو نشر کیا جائے گا, اس کو ملاحظہ کریں, اور جیسے ہی وہ کلپ ختم ہوگا آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اہم موضوع کے ساتھ اور نئی شخصیات کے ساتھ. اور اس کلپ کے اندر جو مطلب بیان ہو رہا ہے اور رہبر معظم ولی امر مسلمین کی زبان سے آپ سنیں گے, وہ یہ ہے کہ آج کل کے ماحول میں آپ نے دیکھا جب سے کرونا وائرس کی وبا پھیلی اور اس میں تمام جو بشر نے ہیلے بنائے ہوئے تھے, جو راستے بنائے ہوئے تھے اپنی نجات کے لیے, وہ اس وائرس کے آگے جب ناکام نظر آئے, تو اب بشر ہر فرد اس نجات دینے والے کا احساس کر رہا ہے. اور بڑے بڑے متفکرین نے جو ہے اس کا اظہار بھی کیا ہے, اور آپ نے مختلف ذرائع سے اس کو سنا, دیکھا اور پڑھا بھی ہوگا. آپ اس کلپ کو ملاحظہ کریں, جیسے ہی کلپ ختم ہوگا دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شاید در تاریخ بشر کمتر دوره ای اتفاق افتاده باشه که آحاد بشری در همه جای عالم, جامعه بشری به قدر امروز احساس نیاز به یک منجی داشته باشند. چه نخبگان که آگاهانه این نیاز رو احساس میکنند, چه بسیاری از مردم که احساس نیاز میکنند ولی در ناخودآگاه خودشون احساس نیاز به یک منجی, احساس نیاز به مهدی, احساس نیاز به یک دست قدرت الهی, احساس نیاز به یک امامت معصوم, احساس نیاز به عصمت, به هدایت الهی. کمتر دوره ای در تاریخ این همه احساس نیاز به این حقیقت والا انسان سراغ داره. امروز بعد از آنی که بشریت مکاتب گوناگون و نهلهای فکری گوناگون و مسلکهای گوناگون رو تجربه کرده, از کمونیسم تا دموکراسی غربی تا لیبرال دموکراسی رائج در دنیا, با این همه ادعایی که اینها دارند, بشر بعد از اینکه اینها رو تجربه کرده احساس آسایش نمیکنه. بشر با این همه پیشرفت های علمی حیرت آور که به کلی وضع زندگی رو در جهان تغییر داده, احساس خوشبختی نمیکنه. بشریت دچار فقر است, دچار بیماری است, دچار فحشا و گناه هست, دچار بی‌عدالتی است, دچار نابرابری است, دچار شکاف طبقاتی بسیار وسیع است. بشر دچار سوء استفاده قدرت هاست از علم, قدرت ها از علم سوء استفاده می کنند, از کشفیات طبیعت سوء استفاده می کنند, از توانایی های استخراج شده از طبیعت سوء استفاده می کنند. بشر با اینها مواجهه. اینها موجب شده است که انسان ها احساس خستگی کنند در همه جای دنیا, احساس نیاز به یک دست نجات بخش کنند.
اینجا مرکز مقاومت است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ناظرین ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیشن میں ہم انتہائی اہم سوالات کو یہاں پر اپنے ماہرین کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہ سوالات وہ والے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہوتے ہیں, مختلف انداز میں اٹھائے جاتے ہیں, جوان ان سوالوں کو پوچھنا چاہتے ہیں, ان کا قانع کنندہ جواب طلب کرتے ہیں اور آپ انشاءاللہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان سوالات کا آسان طریقے میں جواب حاصل کریں گے. آج بھی انتہائی اہم موضوع کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی, وہ ہے علم اور دین کا رابطہ. علم بے معنی مطلق ہے کہ انشاءاللہ ماہرین جو ہیں وہ اس کی وضاحت کریں گے. اس کے اندر مختلف سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ دین آیا علم کی ترقی میں معنی ہے یا نہ, دین کے ہوتے ہم علم کے اندر ترقی کر سکتے ہیں, علم سے مراد کیا ہے, آیا علم فقط دینی علم ہوگا جو روایات میں آیا ہے یا مطلق علم ہوگا, کہ ان تمام سوالات کو ہم اپنی ماہر شخصیات سے طلب کریں گے ان کا جواب. آج ہماری خدمت میں جو ماہرین حاضر ہیں, آغا محمد علی فضل ہیں کہ آپ ان سے آشنا ہو چکے ہیں مختلف پروگرامز کے اندر, اور آج نئی شخصیت جو ہمارے ساتھ حاضر ہیں آج ان سوالات کے جواب دینے کے لیے, آغا سید ذیشان حیدر حسنی صاحب ہیں, کہ آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے. اسی طرح آغا فضل کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. آغا سید سے ہی ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے مقدمے میں ابھی بیان بھی کیا ہے کہ ہمیں روایات کے اندر تاکید بہت ملتی ہے کہ علم کو حاصل کریں. اب جب دین اور علم کا آپس میں ٹکراؤ یہ روشن فکر بعض اوقات اٹھانے لگ جاتے ہیں کہ اگر دین ہوا تو علم ترقی نہیں کر سکے گا, یہ معنی ہو سکتا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ مطلب روشن کرنے کی ضرورت ہے کہ جو روایات میں علم حاصل کرنے کی تاکید ہوئی ہے اس سے کیا مراد ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آج کے روز شہادت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کی مناسبت سے تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو یہ ایسا سوال ہے کہ جو آج کا سوال نہیں ہے, یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور بہت سے جو دین مخالف لوگ ہیں انہوں نے اس سوال کو کافی جو ہے وہ لوگوں کے ہاں پیش کیا تھا کہ لوگ دین سے پیچھے ہٹیں. تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دیندار طبقے سے بھی ہمیں ملی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ جو ضد دین لوگ تھے ان کو موقع مل گیا, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ضد دین لوگ چاہتے ہی ایسے ہیں کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں. جہاں تک دیندار طبقے کا تعلق ہے تو انہوں نے جو دین کو سمجھا ہے وہ یہی سمجھے ہیں کہ مثلا جو روایات میں علم کی بہت تشویق دلائی گئی ہے اور آیات میں بھی مثلا علم کے مراتب بیان کیے گئے, حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں, اور روایات میں بھی کثرت سے جو ہے علم کی تشویق دلائی گئی ہے. لیکن مشکل کہاں پیدا ہوئی ہے؟ مشکل وہاں پیدا ہوئی ہے کہ جب کچھ لوگ دین کو ویسا نہیں سمجھ سکے جیسا کہ دین جس شکل میں خدا نے اپنے نبی پہ نازل کیا. وہ مشکل کیسے ہوئی ہے؟ مثلا فقہا نے کیا سمجھا کہ جب دین کی تشویق دلائی گئی ہے تو خالی فقہ کا علم حاصل کریں. متکلمین نے کیا سمجھا کہ جب دین کی تشویق دلائی گئی ہے تو خالی کلام کی تعلیم حاصل کریں. فلاسفہ نے یہ سمجھا کہ خالی فلسفے کی تعلیم حاصل کریں. ہر کسی نے اپنے مزاج کے مطابق اس حدیث کی تفسیر کر لی. لیکن مشکل یہ ہے کہ جو دین کی حقیقت ہے کہ جس کے لیے ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ربی ارنی الاشیاء کما ہیا, کہ خدایا مجھے چیزیں ویسے دکھا دے کہ جیسے وہ حقیقت پہ ہیں. تو یہاں پہ بھی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم دین ویسا سمجھیں کہ جیسے دین ہے, نہ یہ کہ جیسے دین پیش کیا جا رہا ہے
یا ہماری سمجھ میں جیسے آ جائے.
جی ہاں, پیش کرنے والوں میں کوئی مشکل ہو سکتی ہے, وہ ہر کسی کا ایک اپنی سطح فکری ہوتی ہے, اس کے مطابق پیش کرتا ہے. تو دین کی حقیقت کو جب دیکھیں تو دین جو ہے وہ جب علم کا لفظ لاتا ہے تو اس سے مراد فقط دینی علم نہیں ہوتا, بلکہ ہر وہ مفید علم جو انسان کو معاشرے میں ضرورت ہوتی ہے اجتماعی نظام کے لیے اور انسان کو انفرادی نظام کے لیے, یعنی خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے انسان کا اور ایک معاشرے کے ساتھ تعلق ہے. تو دین جب علم کے حصول کا کہتا ہے تو دین کے مد نظر دونوں پہلو ہیں, یعنی انفرادی پہلو بھی ہے اور اجتماعی پہلو بھی ہے. مثلا اس روایت کو ہم لیتے ہیں کہ اطلب العلم ولو بالسن,
کہ مثلا علم حاصل کریں چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو ابھی ایک چیز تو یہاں سے سمجھ میں آتی ہے, چین کو اس لیے کہا گیا کہ اس زمانے میں بہت دور تھا, تو اس سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جتنی مشقت اٹھانی پڑے, کیونکہ اس زمانے میں آج کل کی طرح جہاز تو نہیں تھے کہ آپ دو تین چار پانچ گھنٹوں میں جہاں چاہیں پہنچ جائیں, مہینوں لگ جاتے تھے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ علم کی تاکید کی گئی کہ اس کو حاصل کریں جتنی بھی مشقت اٹھانی پڑے. لیکن اس سے جو دوسری شک, مثلا شیر متحری نے بھی بیان کیا ہے کہ جو دوسری شک ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس زمانے میں چین کوئی وہ چین میں کوئی دین تو تھا نہیں کہ جس کے لیے مثلا روایت میں کہا گیا کہ بھئی چین جائیں, چین میں تو یہی صنعت تجارت یہی چیزیں تھیں. یعنی اس ہم جب روایت کو اس انداز میں دیکھتے ہیں تو ایک حیثیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے لیے مشقت برداشت کریں, اور دوسری حیثیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی دنیا کو چلانے کے لیے جو چیز آپ کو ضرورت ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے.
اسی کی تائید میں ایک اور جو حدیث پائی جاتی ہے, الحکمت وضالۃ المؤمن, کہ حکمت جو ہے وہ گمشدہ چیز ہے.
اسی کی طرف میں ابھی آنا بھی چاہ رہا تھا کہ مثلا جب یہ کہا گیا کہ حکمت گمشدہ چیز ہے, اور بعض روایات میں ہے کہ حکمت کو پاؤ چاہے تمہیں مشرک کے پاس سے ملے, بعض میں یہ ہے کہ جہاں سے ملے, ابھی جہاں سے جہاں پہ بھی ملے, تو جہاں سے مراد مثلا پاکستان بھی ہو سکتا ہے, انڈیا بھی ہو سکتا ہے, امریکہ بھی ہو سکتا ہے, افریقہ بھی ہو سکتا ہے,
فقط دین کا
یعنی جہاں وہ نہیں ہے معین یا وہ محدود نہیں ہے, تو جہاں سے مراد ہر جگہ پہ اسلام تو ہے بھی نہیں ہے. مثلا دنیا میں آج بھی ایسے علاقے ہیں جہاں اسلام نام کی چیز نہیں ہے. تو جب دین یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ علم حاصل کرو چاہے اس میں جہاں سے بھی ملے, تو اس سے مراد یہ ہے, ایک تو یہ کہ ہر وہ علم جو تمہیں انفرادی اور ہر وہ علم جو تمہیں اجتماعی,
بالکل جس طرح دونوں لحاظ سے, بالکل جس طرح کہ ہم دعا میں بھی کرتے پڑھتے ہیں اللہم ارزقنا علما نافعا,
احسنتم,
کہ علم نافع کا کہا گیا وہاں.
یہ علم نافع سے بھی مجھے ایک نقطہ یاد آ گیا, مثلا رسول کے زمانے میں ایسے ہوا کہ مثلا ایک شخص تھا, اس کے گرد بہت سے لوگ جمع تھے, تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا ہے, تو کہتے ہیں یہ شخص بہت بڑا عالم ہے. تو رسول پوچھتے ہیں کہ کس چیز کا علم ہے, کہتے ہیں جی اس کو انصاب کا علم ہے, یہ شجر نصب بیان کرتا ہے, مثلا کتنی پشتوں کے اس کو یاد ہے. تو رسول بہت خوبصورت بات کہتے ہیں, کہتے ہیں اس علم کا اسے کیا فائدہ ہے, آپ لوگ نہیں جانتے, آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے, اور یہ جانتے ایسے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بس اسلام, یعنی اگر یہ جو علم ہے انصاب کا, اگر یہ ممدوح ہوتا تو رسول تشویق دلاتے, لیکن رسول نے تشویق نہیں دلائی بلکہ مذمت کر دی. تو بس اسلام کی نظر میں کون سا علم وہ مفید, کون سا علم ہے جو نافع ہو,
جو علم نافع ہے وہ علم تشویق دی گئی ہے کہ حاصل کریں.
اور یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی میں ذکر کرتا چلا جاؤں, مثلا اس کو ہم سائنس کے ساتھ کیسے ملاتے ہیں. آغا جوادی نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے, کہتے ہیں کہ جو ہم حوضے میں ہیں, ہمارا جو ہماری جو بحث ہے وہ قول خدا سے ہے,
قول خدا کی تفسیر کرتا ہے.
قول خدا میں کیا آ جاتا ہے, مثلا قرآن مجید کا ہے, پھر قول خدا میں نبی کی حدیث, مثلا اس حوالے سے کہ خود جو ہے
خدا کی طرف سے ہیں,
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کے مصداق ہیں. اور جو سائنسدان ہیں وہ فعل خدا
کی تفسیر کر رہے ہوتے,
یعنی کائنات میں جو اسرار ہیں, جو طبیعی اسرار ہیں, طبیعت کے اسرار ہیں, ان کو کشف کرنے کا کام سائنسدان کا ہے. اور ہم جب قرآن کا دقیق مطالعہ کرتے ہیں, خالی جو ہے وہ مثلا ایسے خالی سرسی تلاوت نہیں کرتے, دقیق مطالعہ کرتے ہیں, تو خدا ہمیں کبھی تفکر کی دعوت دے رہا ہے, کبھی تدبر کی دعوت دے رہا ہے.
دے بھی تدبر کی دعوت رہا ہے اس کائنات کے اندر, تدبر
جی
ہے, اس کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ آپ اس کائنات کا علم حاصل کریں.
تو مثلا کبھی کہتے ہیں اونٹ میں تفکر کرو, کبھی مثلا کہتا ہے کہ پہاڑوں میں تفکر کرو, کبھی کہتا ہے سمندروں میں تفکر کرو, کبھی کہتا ہے کشتیوں میں تفکر کرو. تو یہ ہر جگہ تفکر کرنے کے نتیجے میں دینی آپ کو فقہ حاصل نہیں ہو رہی, آپ کو اصول حاصل نہیں ہو رہی, آپ کو کلام حاصل نہیں ہو رہا, فلسفہ. مطلب یہ ہے کہ آپ جب تفکر کرو گے تو آپ کو مثلا آپ کے لیے اسرار کشف ہوں گے, آپ کو کائنات کا نظم سمجھ میں آئے گا. جب نظم سمجھ میں آ جائے گا تو پھر انسان کو جہاں پہ سائنسی ایجادات اس کے سامنے آئیں گی, وہاں پہ وہ اس نتیجے بھی پہنچے گا کہ اتنا نظم بغیر خالق کے نہیں ہو سکتا.
بالکل, بس آپ کی بات کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ دین نے جو علم کی تشویق کی ہے وہ علم نافع ہے.
علم نافع,
اور علم نافع سے ہم مراد وہ علم رہے ہیں کہ جو انسان کے لیے مفید ثابت ہو, और उसकी पूरी ज़िंदगी में, चाहे वो उसकी इनफरादी ज़िंदगी हो, चाहे इज्तिमाई ज़िंदगी हो, या उसकी मानवी ज़िंदगी हो। तो दीन कभी भी इंसान को ऐसे इल्म से नहीं रोकता कि जो उसकी सादत का सबब बने, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कोई भी इल्म हो।
मगर मैं खुलासा करना चाहूँ इस सवाल के नतीजे में, खुलासा ये कि हर वो मुफीद इल्म कि जो इस्लाम की शान और शौकत का भी सबब बने, इस्लाम की शान और शौकत का सबब कैसे बनेगा अगर मसलन आज ईरान ने इतनी तरक्की की है, अमेरिका के सामने झुका नहीं है, किसी से मांगा नहीं है, तो ये इस्लाम ने इसको शौकत दी है, निज़ाम विलायत फकीह ने शौकत दी है। अगर आप इनकलाब से पहले देखें यहाँ पे क्या हालात थे, तो जो निज़ाम विलायत फकीह जब नाफिज हुआ है, इन्होंने टेक्नोलॉजी में ऐसी तरक्की की है कि मसलन अमेरिका के इतने वो
आज उन्होंने सैटेलाइट जो है फजा में भेज दिया, जो कोई भी मसलन मुल्क जो है वो इस्लामी मुल्क उस नहीं फायज है। नानो टेक्नोलॉजी में ये कितने मर्तबे के अंदर मौजूद है,
आप दुनिया में देख लें कितने इस वक्त ममालिक है इस्लामी मुल्कों में, तो कोई ऐसा नहीं है जो अमेरिका को सामने देखे, आंखों में आंखें डाल के देखे।
तो ये नतीजा है कि इल्म और दीन आपस में मिले हुए हैं, और यानी वही दीन
और वो गलत तफसीर है जो ये समझे,
जो मुकाबला करवाने गलत तफसीर की वजह से कर
रहे हैं। की तायीद अगर आप रहमान रहीम की, अगर सैयद ने जो कहा इसी की तायीद की जाए, हम लोग हौजे में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के नाम से, तफक्कुर नकदी उसको कहा जाता है,
जो मंतिक के करीब है थोड़ा
जी बिल्कुल, कि जिसके अंदर इंसान जितनी भी उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको किस तरह से ठीक करना है, उसके तरीके बताए जाते हैं कि आपको किस तरह से अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है। अगर कोई फर्द इस दुनिया में इस वक्त इन हालात में भी कि जहाँ पर रोज़े रोशन की तरह हर चीज़ बयान हो चुकी अयान है सबके लिए, यानी टेक्नोलॉजी आपके पास है, इल्म के हुसूल के ज़राए आपके पास हैं, वसाइल आपके पास हैं, आलात आपके पास हैं, तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, अगर इस वक्त इंसान ये कहता है कि मैं किसी भी एक मफहूम को ना समझते हुए मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गुमराह हो गया, तो वही कसूरवार ठहरेगा। यानी अगर इस दुनिया के अंदर इंसान ये कहता है कि दीन और इल्म की आपस के अंदर जुदाई है, और असलन इल्म जो है वो सिर्फ साइंस से मुराद है, या इल्म से मुराद सिर्फ साइंस है, तो ये शायद उसका बहुत बड़ा इश्तबा होगा। यानी इंसान को उसी क्रिटिकल थिंकिंग के तहत जो समझने के ज़राए हैं उनके ज़रिए से समझना चाहिए है कि दीन खुद भी इल्म की तकवीयत और इल्म को हासिल करने का कह रहा है, या ये कहें कि अगर वही इल्म, यानी जिसको आप इल्म नाफे कह रहे हैं, अगर वही इल्म आपको दीन के करीब कर देता है तो वही नाफे है, इसके अलावा और कोई नहीं। यानी आपको हदफ और मकसद हयात के करीब कर देता है, और कहीं पर किसी जगह पर भी रुकावट नहीं है। उसकी सबसे बड़ी दलील हमारे पास अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का वो इद्दआ है, सलूनी सलूनी कबला तफ़क़दून, कि आओ मुझसे आकर पूछ लो मुझसे सवाल करो, यानी सवाल मिफ्ताहुल इल्म कहा जाता है, कि सवाल जो है वो इल्म की चाबी है। जैसे ही आप सवाल करते हैं उसके ज़रिए से आप इल्म हासिल करना शुरू करते हैं। जिस तरह से खुदावंद आलम भी इस कायनात की मिसाल देता है कि तुम सारी चीज़ें देख रहे हो, तुम ये शुतर को, तुम ऊँट को नहीं देख रहे हो, तुम पहाड़ों को नहीं देख रहे, ज़मीन और आसमान, चाँद, सितारे, इन तमाम चीज़ों को जो तुम्हारे लिए मुसख़र कर दिया है, मुसख़र भी उसके लिए किया है जिसके पास उसका इल्म है। यानी क्या आया खुदावंद आलम ने हर इंसान को खुदावंद आलम ने सलाहियत दी है कि वो अपने लिए इन चाँद सितारों इन तमाम चीज़ों को मुसख़र कर दे, लेकिन किस तरीके से, जरिया इल्म है। इल्म इंसान के लिए क्या करता है, इल्म इंसान के आमाल के असबाब को बयान करना शुरू करता है, हदफ को बयान करना शुरू करता है। जैसे ही अगर मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ से किसी एक मकान की तरफ फासला तय करना है, अगर मेरे पास इल्म होगा उस हदफ का, तो उस हदफ के साथ मैं जाना शुरू कर दूंगा, और उसी फासला तय करने को हदफ के करीब होना कहा जाएगा। अगर मेरे पास उसका इल्म नहीं होगा तो यही मेरी हरकत, यही मेरी मूवमेंट, यही मेरा वहाँ पर जाना, यही मेरा सफ़र करना, सब की सब चीज़ें लग व रबस हो जाएंगी। और खुदावंद आलम ने उस रबूबियत के तहत कि जो इंसान को इख्तियार, इरादा, इल्म और ये तमाम जो खुदावंद आलम ने सिफात अता की हैं कि वो ताकुल कर सकता है, उसके बावजूद अगर अपने हर फेल के पीछे कोई हिकमत ना रखता हो, कोई सबब ना रखता हो, तो इसका मतलब है कि उसने वो सारा काम लग्व किया है और अबस किया है, यानी सबका सब फजूल हो गया। अगर इल्म ना हो, यही जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने आके फरमाया कि सलूनी सलूनी, ये इंसान के लिए हर किस्म की हदूद को खोल देता है। यानी हत्ता आज का कोई मुसलमान अगर खुदावंद आलम के बारे में सवाल करता है, खुदा के बारे में सवाल करता है कि मैं अपने खालिक को जानना चाहता हूँ, मैं अपने मालिक को जानना चाहता हूँ, मैं अपने राजिक को जानना चाहता हूँ, मैं उसको जानना चाहता हूँ जिसने इस कायनात को खल्क किया है, کہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند عالم سے سوال نہیں کیا کہ خداوند عالم مجھے بتائیں کہ کس طرح سے آپ ان تمام موتا کو زندہ کریں گے؟ ارینی کیف تحیی الموتا. تو آگے سے پروردگار بھی کہتا ہے کہ آیا افلم تؤمن, کیا ہے تم ایمان نہیں رکھتے؟ لیکن وہاں پر کیا لیطمئن قلبی, یہ میں اپنے قلب کو مطمئن کرنا چاہ رہا ہوں, یعنی کیا مطلب؟ مجھے علم ہے اس چیز کا کہ آپ ہی خالق ہیں, آپ ہی احیاء موتا کر سکتے ہیں, لیکن کیسے؟
کیفیت جانتے
ہیں یہ کیسے؟
مجھے ہنر سیکھنا ہے کہ کیسے مردے کو زندہ کیا جاتا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حدود کوئی بھی نہیں رکھی گئی. یہ نہیں ہے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سے آ کے یہ سوال کر سکتے ہو, یہ سوال نہیں کر سکتے. اچھا, وہ افراد کے جو یہ کہیں کہ یہ سوال کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے, انہیں سے اگر پوچھا جائے تو ایک بڑے معروف کسی کا قول یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ جہاں پر خداوند عالم کے استواء کو بیان کیا گیا قرآن میں کہ پروردگار عرش پر موجود ہے, تو کسی نے کہا کہ خداوند عالم عرش پہ کس طرح سے موجود ہے؟ تو کہتا ہے الاستواء معلوم, ہمیں یہ پتا ہے کہ استواء موجود, والکیف مجہول, ہمیں نہیں پتا کیسے. یعنی جہاں پر انسان لاجواب ہوتا ہے, جس سرحد پہ جا کے لاجواب ہوتا ہے, وہیں سے معصومین علیہ السلام جواب دینا شروع کرتے ہیں. خداوند عالم کا شکر ہے کہ ہم لوگ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے, امیر المومنین کے
سوال کا جواب ہے.
کیا آیا ہو سکتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی یا علی کہنے والا ہو لیکن جاہل ہو؟ ہو نہیں سکتا. امیر المومنین کا ماننے والا ہو اور جاہل ہو نہیں سکتا. بس اب دیکھیں یہاں پر ہم لوگ ان چیزوں کو ملانا شروع کرتے ہیں. امیر المومنین کا ماننے والا ہو اور جاہل ہو, یعنی متدین ہو اور جاہل ہو, بس سمجھ یہ آتا ہے کہ جو بھی دیندار ہے اس کے پاس علم ہونا ضروری ہے, اس کو اپنے مقصد حیات کا پتہ ہونا ضروری ہے, اس کو اپنے خالق
راستے کا علم ہے,
جس کے آگے وہ سجدہ کر رہا ہے, سجدہ ریز ہے. میں خداوند عالم کے آگے نماز میں سجدہ کرتا ہوں, میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہتا ہوں, میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ میرے پاس علم ہونا چاہیے اس کا.
اس کے علاوہ سید ایک نقطہ جو ہے معاصرت کے ساتھ ایک نقطہ بس اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو سائنس کے ساتھ ایک اور مثلاً طریقے سے ملا سکتے ہیں کہ جب خداوند عالم یہ فرماتا ہے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, بالکل ابھی اس زمانے میں کفار و مشرکین کے مقابلے کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی؟ گھوڑوں کی ضرورت تھی, تلواروں کی ضرورت تھی, ان چیزوں کی. تو خدا نے اس وقت مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو آمادے کرو. ابھی قرآن جس طرح اسلام افاقی ہے, اور قرآن بھی جو ہے وہ افاقی ہے کیونکہ اسی اسلام کو اس کے لیے, تو ابھی اس کی تطبیق آج کے زمانے میں کیسے کریں گے؟ سب سے اہم چیز جو دین فاہمی میں یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مصادیق سے نکلیں, مثلا جو سابقہ مصادیق ہیں ان سے نکل کے ابھی جو زمانے کے ساتھ ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج آپ کفار کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟
سائنس ٹیکنالوجی ہونی چاہیے.
سائنس ٹیکنالوجی اگر نہیں ہوگی تو آپ کو یہ مثلا کچا کھا جائیں گے,
ڈرون جائیں گے,
یہ تو آج اگر پاکستان کے پاس ایٹم بم نہیں ہوتا تو انڈیا کب کا جو ہے وہ پاکستان کو نگل چکا ہوتا.
برے طریقے سے بہت اچھا نقطہ ہے, بہت اچھا نقطہ ہے. ایک بات اہم یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ کیا آیا جب علم حاصل کریں گے صرف اس وجہ سے کہ کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے, یا اس لیے علم حاصل کریں گے کہ کوئی ایسا سوچ بھی نہ سکے؟
بالکل ایسے.
ایک دفعہ ہم لوگ علم حاصل کرتے ہیں تاکہ ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر محسوس کر سکیں, لیکن ایک دفعہ انسان علم حاصل کرتا ہے خاص ہدف کے تحت. جس طرح سے پہلے بھی ہم لوگوں نے کہا کہ علم ہم لوگوں کو اسباب جو اعمال ہے اس کو بیان کرتا ہے. مجھے دین نے بتا دیا کہ یہ جو تم ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہو مجھے علم عطا کیا, یہ معراج المومن ہے, اس کا نتیجہ معراج المومن. یہ جب مجھے علم حاصل ہوا اب وہ نماز مجھے معراج تک پہنچا رہی ہے. تنہا عن الفحشاء والمنکر, عبادات سے لے کے انسان کی اجتماعی زندگی تک, حقوق والدین, حقوق زوجہ, حقوق اولاد, حقوق ہمسایہ, حقوق, ان تمام کا علم میرے لیے ہر عمل کے اسباب کو مہیا کرنا شروع کر دے گا. لیکن یہ جتنا بھی علم میں حاصل کر رہا ہوں, یہ بڑا ایک اہم نقطہ جو میرے ذہن میں آیا کہ ایک دفعہ میں کسی ایک مفاخرہ کے لیے کرتا ہوں یا کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر محسوس کرنے کے لیے کرتا ہوں, لیکن ایک دفعہ میں علم اس لیے حاصل کرتا ہوں تاکہ اپنے اعمال کے اسباب کو خود کے لیے مہیا کر سکوں, تاکہ میں اس کو جان سکوں. کیا آیا اہل بیت علیہ السلام نے انسان کو جتنا بھی علم عطا کیا ہے وہ صرف مفاخرہ کے لیے تھا کہ تم جاؤ اور جا کر اس کو بتاؤ تاکہ تم برتر محسوس ہو جو؟ نہیں,
تاکہ علم جو ہے وہ قیمت اس کی اپنی قیمت ہے.
حسن,
یعنی علم ایسا نہیں ہے کہ کسی کی وجہ سے اس کے اندر قیمت پیدا ہوتی ہے, بلکہ خود وہ ایک ارزش و قیمت ہے.
اور اس کو بھی ہم لوگ حوزے کا آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جو اپسٹیمولوجی ہم لوگ نظریات المعرفہ مادہ پڑھتے ہیں وہ بات ہی اس سے کرتا ہے کہ ہمارے پاس قیمت المعرفہ کیا ہے, ویلیو کیا ہے کسی بھی معرفت کی, ویلیو کیا ہے کسی بھی نالج کی. یہ نالج اگر انسان کو اس کے ہدف کے لیے اسباب بیان کرتا ہے تو یہ علم نافع بننا شروع ہو جائے گا. آپ نیت کرتے ہیں نماز کے لیے قربتاً اللہ، اگر انسان کو یہی نہیں معلوم کہ یہ جو میں نے نیت کی ہے قربتاً اللہ، معلوم نہیں ہے انسان کو، یعنی اس کے نزدیک یہ مجہول ہے. ہم لوگ ابھی تک اپنی بحث علم اور جہل کے درمیان ہی ہیں دین کے ساتھ خاص طور پہ. اگر اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس مقرب ہونے سے مراد کیا ہے، وہ نماز پڑھتا رہے گا، وہ روزہ رکھتا رہے گا، چونکہ رمضان ہے تو یہ اگر بحث سوچے تو اچھا ہے. یعنی اگر میں روزے کی صبح نیت کرتا ہوں کہ پروردگار کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں آج کے دن کا قربتاً اللہ، اگر میرے نزدیک یہی قربتاً اللہ کا مفہوم روشن نہیں ہے، اگر میرے نزدیک یہی معلوم نہیں ہے، تو میں قصد قربت کہاں کر پا رہا ہوں؟ کیا آیا میرا یہ بدن خداوند عالم کے قریب ہو رہا ہے؟ یعنی جب میں نے قربتاً اللہ کہا تو اس سے مراد یہ کہ میں اللہ کے قریب ہونے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، حقوق ادا کر رہا ہوں، یہ حصول رزق کر رہا ہوں، یہ تمام اعمال انجام دے رہا ہوں، حلال رزق کی تلاش میں باہر نکل رہا ہوں. اگر میرے نزدیک یہی مجہول رہ گیا تو یقیناً جتنی بھی میں نے عبادات کر رہے ہیں میرے پاس اس کے اسباب موجود نہیں.
مجھے معلوم نہیں ہے. شعر مشرق کا جو ہے ایک شعر بہت اچھا یاد آیا کہ جو دین اور دنیا کے علم کی تفسیر کر رہے ہیں اور ہے بھی اتفاقاً فارسی میں، کہتے ہیں کہ علم از اسباب حفظ زندگی است، علم از اسباب حفظ تقویم خودی است. دیکھیں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بیت میں دیکھیں، کہتے ہیں کہ علم وہ ہے کہ جو زندگی کی حفاظت کرنے والے اسباب فراہم کرتا ہے. تو اس سے آپ کیا مراد لے سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ ان کی مراد کیا ہے دنیاوی علوم کی،
سائنسی ٹیکنالوجی اور اس قسم.
دوسرے میں کیا کہتے ہیں کہ علم از اسباب تقویم خودی است، تقویم خودی معرفت نفس. یعنی وہ علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جو مثلا تخلف کے وہ آگے جو ہے مثلا بیان کریں گے کہ مثلاً مسلمانوں کے تخلف کی وجہ کیا ہے، دین اور دنیا کو جدا کیا ہے اور صرف یہ سمجھا کہ ہم نے وہ خود ہی کو پانا ہے، اور خود ہی بھی اس وقت تک آپ نہیں پا سکتے.
دونوں طرف سے مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک طرف سے علم کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک طرف سے دین کی مس انڈرسٹینڈنگ.
خود ہی کو آپ اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک صحیح دین کو نہ سمجھیں.
بہت زبردست نقطہ ہے اس میں. آگے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جس کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کر دیا کہ آپ دونوں بزرگوار اس اچھی ڈسکشن کر رہے ہیں، مفید ثابت ہوں گی آ کر. یہی کہ آپ نے اتنی تاکید کی علم کے اوپر، انہوں نے کافی توضیح دی کہ علم کی بہت ضرورت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان پھر بھی علم کی ترقی کے اندر باقی معاشرے کی نسبت جو ہے وہ پیچھے نظر آتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ مختصر طور پہ آپ بیان کیجئے، پھر ان کی خدمت میں آتے ہیں.
سید دیکھیں، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. کوئی بھی عمل کے نہ ہونے کی دو وجوہات ہیں، یا تو ہمارے پاس اس کا مقتضی موجود نہیں ہے، یا پھر خود معنی بھی موجود ہے. یعنی اس طرح سے کہ ایک دفعہ جو مسلمان ہیں وہ خود سے اپنے آپ کو ان تمام رشد اور ٹیکنالوجی سے اس قدر دور کر دیں کہ ہم لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے. کہ جس طرح سے آپ کو آج کے جو قدامت پسند اور جو سلفی ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں، جو جہاز کے اندر سفر کرنے کو بدعت کہیں گے، جو کسی گاڑی کے اندر سفر کرنے کو بدعت کہیں گے کہ بھائی رسول خدا تو گھوڑے پر سفر کیا کرتے تھے تو ہم لوگ گاڑی پہ سفر کیوں کریں، رسول خدا تو مثلا اونٹ پہ سفر کیا کرتے تھے لمبے تو ہم لوگ جہاز پر سفر کیوں کریں. یہاں پر انہی کی ذہنیت نے ان کو قدامت پسند بنایا، اور دین جس طرح سے انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح سے خود قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی ہر زمانے میں تفسیر ہونی چاہیے. کیا آیا قرآن کی وہی تفسیر ہے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے ہے آج ہماری اس زمانے کے مطابق ہدایت نہیں کرتا؟ یقیناً کرتا ہے.
تفسیر کی
بس ایک دفعہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے
مسلمان خود اپنے آپ کو پیچھا کر لیتے ہیں دین کی غلط تفسیر کر کے کہ دین کا فقط تعلق انفرادی زندگی سے ہے، دین کا فقط جو ہے خدا سے لو لگانا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی اور باقی ذات کا ہمارے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، تو اس طرح سے پیچھے ہو گئے
اپنی ذات تک محدود.
بالکل بالکل.
اور دوسرا معنی بھی موجود ہے،
معنی ہمارے تصوف کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں.
بالکل، بعض انحراف جو تصوف کے اندر آیا،
یعنی کس قدر اہم ہے کہ ایک روایت میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں مدینہ منورہ کے خدا بند عالم ہم سب کو اس زیارت نصیب کر وہ داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں اور ایک طرف کچھ لوگ مباحثہ علمی کر رہے ہیں. تو رسول خدا ان لوگوں کے ساتھ جا کر نہیں بیٹھے کہ جو وہاں پر عبادت انجام دے رہے تھے، ان کے ساتھ جا کے بیٹھے کہ جو
علم حاصل
کیوں جو علم حاصل کر رہے ہیں کیوں؟ چونکہ وہ جب علم حاصل کریں گے ان کی عبادت کئی زہاد اور کئی پرہیزگاروں سے زیادہ بہتر ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے.
بالکل. یعنی ہم دین کو اگر دقت سے پڑھنا شروع کر دیں اور صحیح سمجھنا شروع کر دیں تو ہمیں کہیں بھی علم سے کلیش نظر نہیں آتا،
کہیں پر بھی.
یہ ہماری گفتگو کا خلاصہ نکلتا ہے کہ بحث اشنا رہ گئی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس کو آگے لے کر چلیں گے. مزید سوالات ہیں اس موضوع میں کہ اس کو بیان کریں گے. جی ناظرین, ہمارے سیشن کا وقت بھی جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ابھی ایک کلپ انتہائی اہمیت کا حامل جو ہے وہ نشر کیا جائے گا. آپ اس کو ملاحظہ کریں کہ جو آج کل کے حالات کے مطابق ہے, آج کے زمانے کی انتہائی عظیم شخصیت اور فلسفی شخصیت آیت اللہ جوادی آملی یہ بیان فرما رہے ہیں کرونا اور دین کی طرف اور خدا کی طرف رجوع, اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان فرما رہے ہیں. اس کو ملاحظہ کیجئے. جیسے ہی کلپ ختم ہوگا ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رخداد تلخی که اخیراً جامعه بشری را گرفتار کرده است به اون بیماری ناخونده کرونا ویروس است, با رحمت مطلقه الهی هماهنگ است. گاهی خدای سبحان خابیده ها را بیدار می کند, غافل ها را هوشیار می کند, بی تفاوت ها را حساس می کند و مانند آن. در نظام خلقت چیزی شر نیست و اگر اندک آسیبی به جامعه برساند شرش بسیار کم است و خیرش بسیار زیاد. ممکن است این بیماری و این ویروس کرونا آسیب‌های برساند, لکن دلها را متوجه ذات اقدس اله می‌کند. یکی از مسائل دقیق جهان اسلام که انبیا آوردن اون نیایش و دعاست. یک موحد هرگز خواسته او رد نمی شود و این توحید غبار گرفته است, غم گرفته است, مستور است. لذا بسیاری از افراد مسلمان گرفتار شرکند. اونچه در بخش پایانی سوره بارکه یوسف مانند آمده است که به ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون, ناظر به همین است که اکثر مؤمنین و مسلمان ها و موحدها یک پرده رقیقی از شرک گرفتارشون کرده است. این بیماری ها برای کنار زدن اون پرده ها سهم تعیین کننده ای دارد. انسان باور کند که کل نظام اینقدر دقیق و منسجم است که با یک ویروس نادیدنی 7 میلیارد را به لرزه در آورده است, یه حساب و کتابی است. در بخش پایانی سوره مبارکه القیامه دارد انسان یک قطره آب بود, الم یک نطفه من منی یمنا, که الان صدها دانشکده بلکه دانشگاه در صدد شناخت بدن انسان هن که هنوز بسیار از بیماری ها کشف نشده و انسان یک قطره آب بیشتر نبود. این یک قطره آب را به صورت لؤلؤ لالا در آوردن, چشم درست کردن, گوش درست کردن, ذائقه درست کردن, ناطقه درست کردن, این کارهای ذات اقدس اله حکیمانه است که احسن الخالقین شد. ممکن نیست دعا مستجاب نشود. اولا از جامعه گرانقدر با فضیلت جامعه پزشکی حق شناسی میکنیم, از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم, همه اینها را مشمول رحمت ویژش قرار میدن. اولین گروهی که باید دعا کنن این بزرگوارانن که خدا یا علم این را به ما عطا بکن, کشف این بیماری را به ما عطا بکن, کشف داروی این بیماری را ما عطا بکن, کشف راه سلامت را این دو امر را دفع این بیماری رفع این بیماری را به ما مرحمت بکن. چه بهتر که انسان به جایی برسد که جوامع دیگر در کنار سفره او بنشینند. این رب زدنی علمای رسول گرامی برای همه ما اسوه است. خدا فرمود به پیامبرتون تأسی کنید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. یک، در قوس صعود و نه در قوس نزول که همه چیز را داراست، که هم صادر از خداست هم ظاهر از خداست. در قوس صعود فرمود بو رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اولین جلسه دعا را این عزیزان و بزرگواران و بزرگان پزشکی ما باید انجام بدن که از خدا بخواهن این توفیق کشف دارو، کشف دربان، نجات جامعه را که چه شرق عالم، چه غرب عالم، چه مسلمان، چه غیر مسلمان را به شما مرحمت کند که جامعه بشری از شما استفاده کنند. این دعای عالمانه و محققانه است. بعد مسئولان گرانقدر که مسئول حفظ جان مردمان، از خدای سبحان بخواهند که امکانات ما محدود است، گرچه این امکانات محدود را تو دادی، اون قدرت بیکران در اختیار توست، ما را در یاری رسوندن به این مردم بزرگ و بزرگوار ایران اسلامی و سایر جهان یاری بفرما. بخش سوم نواها و نیایش هاییست که افراد مبتلا دارند، بستگان اونها دارند، خود اونها دل شکستند، انه اندل منکسرت قلوب هم اثر کند. بخش چهارم مال افراد سالمند که برای دفع خطر و نه رفع خطر، چون سالمند برای دفع خطر دعا کنند. یک، و رفع خطر از مبتلایان و بیماران. دو، تا کل این جامعه در سایه عقل و عدل اداره بشود، نه اینکه اگر سالم شد راه دیگر را طی کند. دعاها این جمله در بخشای پایانی این کتاب شریف مفاتیح است که یا من اسمه دوا و ذکره شفا، این دو جمله معروف است. این جمله سوم خیلی معقول و عقلی و حساب شده است. یا من اسمه دوا و ذکره شفا، یا من یجعل الشفاء فی ما یشاء من الاشیاء. ای خدایی که در هر چه بخواهی شفاعت میکنی. قدرت علمیت محدود نیست، مشیعتت محدود نیست. تو قبل از اینکه حرف بزنی جهان اطاعت میکند. فهیه به مشیعت که دون قول که معتمره، صدر و ساقه عالم همین که اراده کردی دست به فرمان است، لازم نیست سخن بگویی، این خداست. بنابراین دعا در این چهار پنج بخش سهم تعیین کننده دارد. البته صدقه، اصلاح نفوس، رسیدن به ارحام، رسیدن به مستمندان، سایر امور مستحبی، امور جنبی هن. اما عمده بیان نورانی امام مجتبی سلام الله علیه است که فرمود و انا الزعیم لمن لم یحجز فی قلبه الا غیر الله ان یدعو فی استجاب له. فمن ضامنم اگر کسی موحدانه بگوید خدا یقینا مستجاب می شود. در قلب ما هیچ قدرتی نگنجد مگر مشیت الهی، یقینا این دعا مستجاب می شود. امیدواریم ذات اقدس اله نزاع ما را، جامعه ما را، مخصوصا بزرگوار و بزرگان پزشکی ما را که در خط مقدم این خطر قرار دادن، از هر گزندی محفوظ بدارد و این بیماری را از جامعه بشریت برطرف کند. به حق محمد و آل محمد صلوات خدا بر همین و الحمد لله رب العالمین.
اینجا مرکز مقاومت هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ناظرین، ہم اپنے آخری سیشن میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ جس کا عنوان فقہی احکام ہے. اس میں ہم ماہ رمضان میں موجود جو فقہی مسائل ہیں ان کے جوابات طلب کرتے ہیں اپنے علماء سے، اور آج بھی روزے کے حوالے سے مختلف سوالات کے جو آپ کو درپیش ہوتے ہیں ان کا جواب طلب کریں گے. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آغا ارتضا حسن رضوی صاحب، اور اسی طریقے سے آغا غلام جعفر صاحب کے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آغا جعفر، ہم پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان میں بعض احکام جو ہیں کفارے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل ہو جائے کہ کفارہ، اور پھر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کفارہ جم کے عنوان سے، تو آسان الفاظ میں اس کو توضیح دیں تاکہ ناظرین جو ہیں اس کو بہترین انداز میں سن سکیں اور اس پر پھر عمل کر سکیں اگر کوئی مبتلا ہے اس میں.
صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لآلہ والصلاة علی اہلہ. دیکھیں، کفارہ کے حوالے سے تو پہلے بات ہو چکی ہے کہ کفارہ کیا چیز ہے، اور بہرحال ہم بھی اختصاراً بیان کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر جو ہے، آگے موارد آئیں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو انسان انجام دیتا ہے جان بوجھ کر، تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہوتا ہے. اور کفارہ میں لکھا ہے کہ تین چیزیں ہیں، یا ایک غلام آزاد کرے، یا جو ہے وہ دو مہینے کے روزے رکھے، یا یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں تو اس زمانے میں ہیں، تیسری چیز نہیں ہو سکتی چونکہ غلام اس دور میں نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے غلام آزاد نہیں کیا جا سکتا، باقی دو چیزیں بچ جاتی ہیں، تو وہ کفارے کے طور پہ دینی ہوتی ہیں. کفارہ جم کا بھی مطلب یہی ہے کہ یعنی اگر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کوئی ایسا فعل انجام دیں جس کی وجہ سے کفارہ جم، یعنی دونوں اکٹھے کفارے ادا کرنا ہوں گے،
یعنی صورت میں ہم الگ الگ کر رہے ہوتے ہیں، مثلا یا روزہ
جی جی،
یا جو ہے
آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں،
لیکن جم میں جو ہے تو جم میں
دونوں کام انجام،
روزے بھی رکھنے ہیں 60
اور مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہے. اب جو ہے وہ کون کون سے موارد ہیں کہ جہاں پہ کفارہ جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، تو دیکھیں جتنے بھی مبتلات روزہ ہیں توزیع المسائل میں لکھے ہوئے ہیں، 8 یا 9 جو ہے وہ مبتلات روزہ ہیں، تو ان میں سے اگر کوئی شخص بغیر کسی مجبوری کے جان بوجھ کر کھاتا ہے، پیتا ہے، یا جمع کرتا ہے، یا استمناء کرتا ہے، یا اذان صبح تک حالت جنابت پہ باقی رہتا ہے، غسل نہیں کرتا ہے، تو ان صورتوں میں یہ مبتلات روزہ جو ہیں، ان تمام مبتلات روزہ میں سے یہ فقط چیزیں جو ہیں، اگر ان کو کوئی جان بوجھ کر انجام دیتا ہے تو اس پہ قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہے.
کفارہ بھی تخیر والا ہے،
اور کفارہ بھی یا یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا یہ کہ وہ 2 مہینے کے روزے رکھے. اب جو باقی چیزیں بچ جاتی اس کے علاوہ، مثلا کوئی جان بوجھ کر کہہ کرتا ہے، یا خدا اور پیغمبر کی طرف جھوٹی نسبت دیتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اس میں جو آغا سستانی ہیں ان کے نزدیک ہے کہ فقط قضاء ہے، کفارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آغا خامنائی کے نزدیک جو ہے، اگر کوئی خدا اور رسول کی طرف جھوٹی نسبت دیتا ہے جان بوجھ کر، تو انہوں نے کہا ہے کہ کفارہ جم ادا کرنا ہوگا، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہوگا اور 2 مہینے کے روزے بھی رکھنے ہوں گے، قضاء بھی ہے ساتھ میں. تو یہ ہے آغا. اور ایک اور چیز بھی ہے جو کفارہ جام میں بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حرام سے روزے کو باطل کرتا ہے، حرام چیز سے، مثلا شراب جو ہے وہ ویسے بھی نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے، عام حالات میں بھی اس کا استعمال کرنا یا پینا جو ہے وہ حرام ہے، تو اگر کوئی شخص جو ہے روزے کی حالت میں اس حرام چیز سے جو ہے روزے کو باطل کرتا ہے، یا حالت حیض میں وائف سے جمع کرنا جو ہے وہ حرام ہے، ہم بستری کرنا حرام ہے، تو اگر روزے کی حالت میں کوئی ایسا کرتا ہے، تو آغا خامنائی کے نزدیک جو ہے اس کے لیے بھی کفارہ جم ادا کرنا ہوگا،
چونکہ اس نے حرام فعل انجام
دیا. جی جی، البتہ آغا سستانی نے یہاں پہ احتیاط مستحب لگائی ہے کہ وہ کفارہ جم ادا کرے. جی، اور اس سے ہٹ کر جو کچھ اور مسائل جو بچ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی شخص جو ہے وہ بالغ ہو چکا ہے، کوئی بچہ جو ہے وہ بالغ ہو گیا، اب مثلا وہ 30 سال کا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اسے معلوم ہوا ہے کہ جب میں بالغ ہوا تھا تو میرے اوپر جو ہے روزے واجب تھے, لیکن اس وقت اسے علم نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کے اوپر کفارہ نہیں ہے, فقط آپ نے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے قضا میں تاخیر کرتا ہے, مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو ماہ رمضان میں رمضان ہے اس میں اگر کسی کا کوئی روزہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کو اجازت دی گئی ہے کہ اگلے ماہ رمضان تک جو ہے ایک سال پورا اس کے پاس ٹائم ہے کہ اس روزے کی قضا کرے. لیکن کوئی شخص جان بوجھ کر جو ہے اگلے ماہ رمضان تک روزہ نہیں رکھتا, تاخیر کرتا ہے, تو اس کے لیے بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو قضا کے علاوہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مطعم جو بنتا ہے 750 گرام یا 3 پاؤ. ٹھیک ہے, اب 3 پاؤ گندم ہو جو بھی اس علاقے میں رائج غذا ہے وہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے اوپر جو ہے کئی سال کے کفارے ہیں, ٹھیک ہے, کافی عرصہ گزر چکا ہے, کفارہ اس پہ واجب تھا لیکن کئی سال, مثلا 2007 میں اس کے اوپر کفارہ واجب ہوا تھا, دینا تھا, اس نے روزہ باطل کیا جان بوجھ کر, ابھی 2020 چل رہا ہے, تو کیا کفارے بھی جو ہے وہ اتنے ہی ہو جائیں گے؟ نہیں, اسے ایک ہی کفارہ ادا کرنا ہوگا. تقریباً یہی مسائل ہیں.
جی, اس میں تکمیلی اگر ہم نے پچھلی بھی گفتگو کی تھی, تاکیداً کچھ مطالب عرض کرنا چاہوں گا اس کفارے کے بعد میں. پہلی جو گفتگو جو ہم کر چکے ہیں پچھلی ڈسکشن میں, کہ جو ہم نے کہا کہ 60 دن روزے رکھنے, اس میں سے 31 روزے جو ہیں وہ متوالی رکھنے ہیں, اس کو نہ بھولیں سامعین محترم, اس کا خیال رکھیں کہ کفارہ جب بھی ادا کرنا ہوگا, خدا نہ کرے کہ اس نوبت تک ہم لوگ پہنچے اور اپنے وظائف کو اچھی طرح سے جی حاصل بھی کریں اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں, لیکن اگر کفارہ جب آ جاتا ہے, کفارہ آ جاتا ہے, تو 31 روزوں کو مسلسل ہمیں انجام دینا ہوگا.
اس میں بیان کیا گیا تو پھر نئے سر سے دوبارہ شروع
جی مردوں کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ پلاننگ سے رکھیں کہ بیچ میں کوئی ایسا حرام روزہ نہ آئے جیسے عید کا روزہ, اور خواتین کے اگر مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو اس میں سے استثناء موجود ہے, کوئی حرج نہیں ہے, وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں
خواتین. جی
جی, ایک یہ مسئلہ. دوسرا آغا سستانی کا ایک مسئلہ موجود ہے کفارے کے سلسلے میں, کہ ایک مورد انہوں نے کفارے کا یہ بتایا کہ کسی کو ڈکار آ جاتی ہے اور ایسے آتی ہے کہ اس میں خون بھی شامل ہو جاتا ہے, اور خون ظاہر پتہ ہمیں پتہ ہے نجس ہے اور ہم نہیں کھا سکتے. اب اس نجس خون کو جان بوجھ کے اگر کوئی واپس لے جاتا ہے, خون کو بھی اور غذا کو بھی, تو کیونکہ نجس چیز سے اس نے تام کیا افطار کیا ہے, تو یہاں پر اگر سسانے کا فتویٰ ہے کہ یہاں پہ بھی کفارہ دینا ہوگا. تو یہ مسئلہ جو ہے وضاحت.
بہت شکریہ. تقریباً کفارے کے مسائل ہمارے ختم ہو جاتے ہیں, اور شاید آسان زبان میں بیان کر دیا, ناظرین جو ہیں وہ سمجھ چکے ہوں گے ان تمام مسائل کو کہ انشاءاللہ توجہ کریں گے. آغا صاحب, آپ سے سوال جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ عورت جو ہے وہ روزے کی حالت میں میک اپ وغیرہ اس قسم کا فعل انجام دے سکتی ہے, اجازت ہے؟
جی, خواتین معمولاً یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم, ظاہر بات ہے میک اپ اور خواتین یہ ایک دوسرے سے جدا تو نہیں ہو سکتے, تو کچھ احکامات ہیں جو بیان ہونا بھی ضروری ہیں اور انہیں جاننا بھی ضروری ہیں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ میک اپ سے روزہ باطل نہیں ہوتا, ویری کلیئر. کیوں؟ کیونکہ مبتلاتے روزہ سے نہیں ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم معنوی پہلوؤں کو روزے کے نہیں چھوڑ سکتے, اور ہمیں پتہ ہے کہ نامحرم کے سامنے میک اپ کر کے نہیں جایا جا سکتا. تو خواتین انشاءاللہ اس نقطے کی طرف توجہ کریں گے, عام دنوں میں بھی میک اپ کے ساتھ نامحرم کے سامنے نہیں جا سکتی, اور روزے میں تو اس کی شدت جو ہے وہ اور زیادہ, حرمت روزے کا خیال, حرمت ماہ رمضان کا خیال,
باعث گناہ بنتی ہیں.
جی بالکل,
اور ان کا روزہ بھی خراب ہوتا ہے, اپنا روزہ بھی خراب.
جی بالکل ایسے ہی. اب اس میں میک اپ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس میں ہم تھوڑا وضاحت کر دیتے ہیں. مثلا لپسٹک, نیل پالش, سرما لگانا وغیرہ, یہ ساری چیزوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ لپسٹک لگانا کوئی حرج نہیں ہے, اگر اپنے محرم کے لیے کر رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے. نیل پالش لگا رہی ہیں تو اس کا خیال رکھیں گی کہ معنی وضو ہے, تو نمازیں پڑھنی ہیں انہوں نے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو ظاہر بات ہے اس وقت اتارنا پڑے گا.
بالکل, یہ تھوڑا اس کی توضیح دے دیتے ہیں کہ ناخن پالش جو ہے اس کا چونکہ وہ مادہ اور جرم رکھتی
جی
ہے, اور جرم رکھنا جو ہے وہ جلد تک پانی پہنچنے سے مانے ہے
جی.
تو اگر کہ خاتون جو ہے وہ نیل پالش لگا لیتی ہے اور پھر وضو کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کو مکمل طور پہ اتارنا ہوگا.
جی اس کی تفصیلات ہیں. کلی طور پہ کوئی بھی چیز جو آپ کے پانی کو جلد تک پہنچانے میں رکاوٹ جی, چاہے وہ چکنائی ہے,
بالکل ایسے,
چاہے وہ کوئی لیئر ہے جیسے آج کل مہندیاں آ رہی ہیں جو بالکل لیئر ہو کے وہ مانے وضو اگر ہیں, کیونکہ اس کا بھی ٹیسٹ کیسے کرنی چاہیے, کیسے پتا کہ یہ والی مہندی معنی وضو ہے, یہ والی مہندی معنی وضو ہے. تو ہم نے بہت آسان طریقہ کئی مرتبہ ذکر کیا, اور وہ یہ ایک کاغذ پہ آپ جو ہیں وہ لیئر چڑھا دیں مہندی کی, ایک ڈراپ جو ہے قطرہ ڈالیں پانی کا, اگر وہ ٹرانسفر ہو کے کاغذ کی دوسری طرف چلا جاتا ہے تو معنی وضو نہیں ہے, اور اگر دوسری طرف ٹرانسفر نہیں ہوتا تو معنی وضو ہے. کسی بھی چیز کو چیک کرنا یہ سمپل سا ایک طریقہ ہے جس سے آپ تشخیص دے سکتے ہیں کہ یہ معنی وضو ہے.
آن لائن کال ہے اس کو لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ان شاء اللہ. جی سوال
بھائی, ابدان آپ سے حضور سے سوال تھا کہ اگر کسی تکلیف شرعی کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکے ہو رمضان میں اور اگلے رمضان تک وہ روزے کے قضا نہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
جی بس یہ سوال ہے آپ کا.
جی یہ سوال.
بہت شکریہ.
قضا نہ کوئی اتنی کر سکے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی جی آپ کا جواب دیتے ہیں.
اگر اگلے رمضان آ جاتا ہے جو چھوٹ گیا ہے
جی صحیح
پچھلے رمضان کا, تو اس کے لیے کارے آیا سے اس کو دوبارہ قضا کرنی پڑے گی, اس کا ٹائم ہے یا پھر اس کے لیے کفارہ؟
جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ.
اس کے اندر جو ہے تفصیلات پہلے بیان ہو چکی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ آیا روزہ جو ہے کس وجہ سے چھوڑا ہے. اگر معمولی عذر کی وجہ سے چھوڑا ہے جو نارمل ہوتے ہیں, جیسے خواتین کو عذر پیش آتے ہیں, تو وہ جو ہے اگلے اس رمضان تک, جیسے اگلے رمضان آ گیا اور انہوں نے قضا نہیں کی, تو وہ بعد میں قضا کریں گے اور فدیہ دیں گی, 750 گرام گندم چاول جو جو بھی ہے وہ قضا دیں گی. لیکن ایک مسئلہ یہ کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے, اس کی بیماری پرولونگ ہو جاتی ہے, تو کیونکہ بیماری کنٹینیو ہو گئی اس سال بھی اور آگے سلسلے میں جاری ہے, تو پھر اس بندے کی اصل وجوب آیا ہی نہیں ہے. جب وجوب متام ہے
اس کے لیے مریض کے مرض کے
مرض کی وجہ سے, اس مرض کی وجہ سے, چاہے وہ کنٹینیو ہو جائے چاہے وہ تاخیر کی وجہ سے نہ رکھ سکے, دونوں صورت میں جائے متام دینا.
لیکن اگر قضا تاخیر ہو جائے تو مشکل نہیں ہے, جس کی مرض کنٹینیو رہے.
کنٹینیو رہے تو قضا نہیں ہے, اس کی قضا ہی.
لیکن اگر کوئی بندہ کسی عذر شرعی کی وجہ سے, اب عذر شرعی مختلف ہو سکتے ہیں, جاتے چونکہ ہم نے بیان کر
عارضی بیماری ہو سکتی ہے,
اگر وہ روزہ جو ہے وہ نہیں رکھ پایا, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ رمضان ختم ہونے سے پہلے قضا انجام,
اگر نہ کرے تو پھر وہ متام
متام.
اور اگر ہم نے وضاحت کی بیماری ایسی ہے, بعض اوقات ہمارے پچھلی بھی ایک سیشن میں ایک سوال ہوا تھا کہ جی ہمارے بزرگ جو ہے وہ بیماری میں ہی رہے, چار پانچ چھ سال مسلسل بیماری رہی, اسی میں فوت ہو گئے, تو وجوب آئے ہی نہیں, ان کا جو وجود نہیں آیا, تو ان کی قضا نہیں ہے, بڑے بیٹے پہ بھی قضا نہیں ہے, لیکن ان کو 750 گرام گندم فدیہ.
بس سوال کا جواب مختصر یہی ہو گیا, جو خلاصہ کر دیں تاکہ ناظرین میں سے جنہوں نے سوال کیا واضح ہو جائے کہ اگر ان کی عذر شرعی جو تھا وہ ٹمپریری تھا, موقتی تھا, تو روزہ معاف تھا, یعنی نہیں رکھا اس نے, اگلے سال سے پہلے رمضان جب آئے گا اس کو قضا کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کرے گا تو اس کو متعام دینا پڑے گا
اور قضا بھی کرنا ہوگا.
قضا تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے.
متعام یعنی
750 گرام جو ہے وہ ایک فقہی اصطلاح. اور اگر اس کا مرض جو ہے وہ تسلسل پکڑ جاتا ہے, اگلے رمضان کو بھی لپیٹ میں لے لیتا ہے,
تو پھر قضا نہیں,
اس میں مشکل نہیں ہے,
صرف فدیہ دے گا.
ہاں فدیہ فقط دے دے گا اس میں آ کے. بہت شکریہ آغا صاحب. آپ کی طرف آتے ہیں ہم. سوال یہ ہے کہ ہم نے حکم ایک بیان کیا تھا کہ اگر غسل واجب ہو جائے تو روزہ رکھنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے, تو اب مس میت کا جو غسل ہے وہ واجب ہے, تو آیا روزہ رکھنے کے اندر اس کا غسل بھی کرنا واجب ہے؟
دیکھیں بیان ہوا ہے کہ مبتلات روزہ میں سے وہ کون سا غسل ہے کہ جس کے اوپر انسان جان بوجھ کر باقی رہے تو اس کو روزے کی قضا کرنا ہوتی ہے اور وہ روزہ اس کا باطل ہوا ہے ہو جاتا ہے. وہ بیان ہوئے ہیں تین غسل ہیں, ایک غسل جنابت ہے, دوسرا غسل حیض ہے, اور تیسرا غسل نفاس ہے. یعنی ان تین غسلوں کا اگر کوئی جان بوجھ کر اذان صبح تک انجام نہیں دیتا تو یہ مبتل روزہ ہے, روزے کو باطل کر دیتا ہے. لیکن غسل مس میت بیان نہیں ہوا. بس یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غسل مس میت جو ہے وہ روزے کو باطل نہیں کرتا. اب فرض کرتے ہیں کہ کسی شخص نے رات کو کسی میت کو مس کیا ہے تو اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہو گیا, ٹھیک ہے. اب وہ نیت کر لیتا ہے, صبح کا ٹائم ہو گیا, سحری کھا لیتا ہے, اذان ہو جاتی ہے, تو اس کا وہ روزہ ٹھیک ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ چونکہ اس نے نماز پڑھنی ہے اور نماز کے لیے جو ہے وہ غسل مس میت جو ہے وہ واجب ہو چکا ہے اور اس پہلے اس نے انجام دینا ہے تب وہ نماز پڑھے گا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے غسل مسح میت کو انجام دے پھر جو ہے وہ نماز پڑھے. اسی طریقے سے قرآن کو مثلا چھونا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی پاکیزگی شرط ہے.
یعنی ہر وہ چیز جس میں پاکیزگی شرط ہے اس میں غسل مسح میت کرنا
واجب ہے,
لیکن روزے کے لیے غسل کرنا واجب نہیں ہے. اگر سحری کا ٹائم گزر جاتا ہے اور وہ غسل مسح میت انجام نہیں دیتا تو اس کا روزہ ٹھیک ہے, نماز پڑھنے کے لیے اس کو حتماً پھر غسل مسح میت
کرنا ہوگا.
بہت شکریہ.
ہاں ساتھ میں یہ بھی مثلا اگر دن میں کسی میت کو وہ مس بھی کر لیتا ہے, مثلا یہ تو رات کی ہم نے مثال دی ہے, دن میں مثلا روزہ رکھا ہوا تھا کسی میت کو اس نے مس کر لیا, ظاہر سی بات ہے غسل مسح میت اس کے اوپر واجب ہو گیا, تو یہ بھی مبتلا روزہ نہیں, روزے کو باطل نہیں کرتا.
آپ صاحب اگلا سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ معاشرے میں آج کل اپنی صحت کو مینٹین کرنے کے لیے ایک جو طریقہ کار حجامت کا نکلا ہوا ہے, آیا روزے کی حالت میں یہ حجامت کروا سکتے ہیں؟ تھوڑا سا حجامت کے مفہوم کو کھول دیں اور پھر اس کا حکم بیان کر دیں.
پاکستان میں جو حجامت کا معنی کیا جاتا ہے وہ ہیئر کٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن طبی طور پر طب کے اندر چاہے وہ طب اسلامی ہو یا طب سنتی ہو, یہ اس کے اندر حجامت کا مطلب یہ ہے کہ پشت سے خون نکالا جاتا ہے یا جونک کے ذریعے سے یا بلیٹ کے ذریعے سے اور پریشر پمپ کے ذریعے سے
ایک پمپ ہوتا ہے جو جی
اور اس کے ذریعے سے گندا خون خاص رگوں سے نکالا جاتا ہے. اس کے ماہر موجود ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی اس کا آہستہ آہستہ رواج ہو رہا ہے, تمام مکاتب فکر جو اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں اور اس کی بڑی تاکید بھی ہے. صحت کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے اور پاکستان سے یہ متروک ہو چکا ہے, پرانے زمانوں میں ہوتا تھا, ہمارے بزرگ بہت زیادہ انجام دیتے تھے اور روایات میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے حجامت کی. تو حجامت کا مفہوم یہ ہو گیا کہ خون نکلوانا وہ فاسد خون جو کہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے اور آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اس کو کسی خاص طریقے سے طب کے طریقے سے خون نکالنا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ بلڈ اپنے جسم سے نکالتے تو کمزوری ہو جاتی ہے. تو جائز تو ہے, لیکن اگر کمزوری ہو رہی ہے تو مکروہ ہے اور مکروہ کے ہم وضاحت کر چکے ہیں. مکروہ کا مطلب ہے کہ ثواب میں کمی ہوتی ہے یا خدا کو ناپسندیدہ ہے یہ عمل کہ نہ کیا جائے,
یعنی تاخیر کر دے رمضان سے ہٹ کے اس کو انجام دے.
جی اگر کوئی خاص مجبوری نہیں ہے, اصرار نہیں ہے تو مکروہ سے بھی گریز کرنا چاہیے, کیونکہ اس رمضان کا ہدف ہی یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عروج پر کمال پہ,
چونکہ ممکن ہے اس قسم کا عمل انسان کو ایسی کمزوری کی طرف لے کے چلا جائے شاید کہ جس کی وجہ سے واجب ترک ہو جائے,
تو وہ تو پھر الگ مسئلہ ہو جائے گا, وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا, لیکن عام حالات میں مکروہ ہے یہ حجامت کرانا یا کوئی بھی ایسا کام کرانا جس سے کمزوری ہو جائے.
جی بہت شکریہ. آغا ایک ہم نے یہ بات بیان کی فقہی طور پر کہ اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو انسان روزہ نہیں رکھ سکتا, تو اب ظاہر بات ہے اس نے افطاری تک جو ہے وہ وقت گزارنا ہے, آیا پورے دن کے اندر اس کو کھانے پینے کی اجازت ہے؟
جی دیکھیں اس میں جو ہے رہبر معظم کا تو فتویٰ معلوم نہیں ہوا, لیکن آغا سیستانی حفظہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے عذر شرعی کی وجہ سے, مثلا وہ مریض ہے یا مسافر ہے, تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے, روزہ چھوڑ سکتا ہے. اب ظاہر ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ دن میں کھا پی سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا, تو اس میں جو ہے جملات کی طرف توجہ کرنی چاہیے. مراجع نے لکھا ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا پینا جو ہے اس کے لیے مکروہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ جب اس نے روزہ رکھنا ہی نہیں ہے تو اس کو اجازت دے دینی چاہیے کہ وہ عام حالات میں جیسے عام کھاتا پیتا ہے تو کھاتا پیتا رہے. تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں ماہ رمضان کا ایک خاص احترام ہے اور یقیناً ماہ رمضان کے احترام اور اس کی حرمت کی وجہ سے یہ جو ہے کراہت آئی ہے اور مکروہ ہوا ہے, ناپسند ہے اللہ کے نزدیک. اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مکروہ ہے, یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کھا پی لیتا ہے
تو
اجازت ملی ہے.
میں اگر ہم اس حدیث کی طرف بھی توجہ کریں سومو تصحو, تو اس کا فلسفہ بھی کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے. روزہ رکھنے میں ایک اہم چیز ہے کھانا پینا, تو اگر ہم شرعی طور پر روزہ نہیں رکھ سکتے یا نہیں رکھنا ہے پھر بھی ہم فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں, تو اس فائدے کو ہمیں اٹھانا چاہیے.
روزہ دو قسم کی ہمارے لیے فائدے,
جسمانی اور روحانی.
جسمانی روحانی دونوں, روحانی تو بالآخر آنکھوں سے اگرچہ نہیں دیکھا جا سکتا لیکن انسان اس کو حس ضرور کر لیتا ہے اپنی زندگی میں, لیکن جسمانی تو انسان خود بخود دیکھ رہا ہوتا ہے.
جی, حرمت روزہ ایک پہلو ہو گیا جن کو آغا صاحب نے, احترام روزہ, آداب روزہ ہے, حرمت روزہ, پھر یہ دوسرا فائدہ جو صحت کے حوالے سے ہو سکتا ہے, اس سے حد اقل گزارا کریں, جب نہیں بھی ہے تو انشاءاللہ کہ اس سے فائدہ اٹھائیں.
جی بالکل. اگلا سوال آغا صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہوگا کہ میرے خیال میں یہ سوال پہلے بھی پوچھا گیا ہے لیکن دوبارہ اس کو کر لیتے ہیں, روزے کی حالت میں ناک میں دعائی ڈالنا اس کا کیا حکم ہے؟
جی, روزے میں ناک میں دعائی ڈالنے میں وہی قید ہے کہ جی حلق تک نہ پہنچے, ڈالی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ذائبت بیماری ہے اور بیماری کو رفع کرنا ہے, ذائقہ یا اس کی جو ٹیسٹ ہے وہ جو ہے وہ حلق تک نہیں پہنچنا چاہیے, تو آپ ڈال.
ہاں, اس کو تقریباً ہم نے بیان کیا.
ہاں, اس میں البتہ یہ ہے کہ آغا خامنائی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر وہ حلق تک نہ پہنچے تو ڈالنا جو ہے وہ مکروہ ہے, انہوں نے یہ لکھا ہے. آغا سستانی کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر وہ حلق تک پہنچے تو مکروہ ہے. یہ بات ہے, یہ فرق ہے.
درست سر, ایک سوال لیتے ہیں, وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے, کیا عورت روزے کی حالت میں پانی میں بیٹھ سکتی ہے؟
جی, بعض ہمیں پتہ ہے کہ بعض بیماریوں کے لیے ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ خاص قسم کی دوائیوں کے ذریعے سے پانی میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے. بعض انفیکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ خواتین پانی میں بیٹھیں, تو جی مکروہ ہے ان دنوں میں اس عمل کا کرنا, اور جائز تو ہے لیکن
مکروہ ہے, یعنی ناپسندیدہ عمل ہے. اگر مجبوری نہیں ہے تو اجتناب کرنا چاہیے, اور اس کا فلسفہ بھی ہم اسی طرف ہی لے کر جا سکتے ہیں کہ روزے کی حالت میں چونکہ خداوند متعال نے مشقت دی ہے انسان کو, اور پانی میں بیٹھ کر انسان ٹھنڈک کا احساس کرتا ہے, ممکن ہے وہ جو سختی کہ جو روزہ کی وجہ سے اس کے اوپر تحمل کرنی چاہیے انسان کو, اس میں کمی آتی ہے, تو خداوند متعال نے کہا ہے کہ مکروہ ہے کہ پانی کے اندر بیٹھا جائے.
میرے خیال میں اس کو ٹھنڈک سے زیادہ اس بیماری سے لینا چاہیے, کیونکہ مردوں کے لیے مکروہ قرار نہیں دیا ہے اس کو.
صحیح.
اگر ریزن ٹھنڈک ہوتی تو شاید مردوں کے لیے بھی اس کی ممنوعیت اور مکروہیت بتائی جاتی. عورت کے ساتھ اختصاص دینے کی وجوہات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, جس کو ظاہر بات ہے ہر مسئلے کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے. تو جی, وہ بتایا کہ دوائی کی وجہ سے جو ہوتی ہے.
خلاصے کے طور پہ یہ بات کر دیں کہ چونکہ ہماری بحث زیادہ تر مکروہات کے بارے میں رہی ہے, تو یقیناً ناظرین کو معلوم ہے, لیکن مکروہ کا مطلب یہ نہیں اللہ کے نزدیک ناپسند ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں مکروہ کا معنی حرام سمجھا جا رہا ہوتا ہے, یعنی یہاں حرام مراد نہیں,
یعنی نہ تو مبتلے روزہ ہے نہ ہی گناہ ہے, بلکہ ایسا عمل ہے
ثواب میں کمی ہو جائے,
ثواب میں کمی ہے, خدا اس کو پسند نہیں کرتا ہے. تو اس اعتبار سے ہمارے یہ وہ احکام ہیں.
جی, بہتر ہوگا کہ وہ ناظرین جو ان اصطلاحات سے آشنا نہیں ہیں ان کو دوبارہ اس ان اصطلاحات کو دہرا دیں تو اچھا ہے, کہ واجب وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کو کرنا کمپلسری ہے, اگر نہیں کریں گے تو سزا ہے, اور حرام وہ ہے کہ جس کو نہیں انجام دینا ہے, اگر انجام دیں گے تو سزا ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ جی نہیں, وعدہ عذاب نہیں ہے, وعدہ سزا نہیں ہے, لیکن خدا کو وہ عمل پسند نہیں ہے, وہ مکروہ ہے. اور مستحب عمل یہ ہے کہ وہ اور زیادہ عمل کو آپ جو ہے وہ کوالٹی بہتری لانا چاہتے ہیں اور بہتر طریقے سے خدا کے سامنے اپنے عمل کا,
لیکن اس کو انجام دینا ضروری
ہے. ثواب ہے اس کے اندر, اور ایک مباح عمل ہے کہ ہر عمل خدا کی رضا کے لیے کیا جا سکتا ہے. انسان رات کو سونے جا رہا ہے اور یہ سوچ کے سوئے کہ جی میں انشاءاللہ تر و تازہ ہو کے وضو کر کے سوؤں گا, تر و تازہ ہو کے عبادت کروں گا, یہ پوری رات
عبادت کر رہی تھی,
تو ہر چیز میں ہر عمل میں اگر خدا کو لے کے آ جائیں تو وہ بھی عبادت میں بدل جاتا ہے. اور مباح یہ اصطلاح تسلی ہے, اس لیے مکروہ وہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی وعدہ عذاب ہے. اگر کوئی ایسی مصلحت پیش آ جاتی ہے کہ آپ کو کرنا ہے پڑے مجبوری میں
تو کر سکتا ہے,
کرنا جو
عام حالت میں کہا گیا کہ اس کو انجام نہ دیا جائے.
ایک اور اصطلاح رہ جاتی ہے, بعض اوقات مستحب میں کراہیت کی بات کرتے ہیں, عمل خود بخود مستحب ہوتا ہے لیکن کراہیت کی بات کرتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ اتنی آیات پڑھنا جو ہے حائضہ کے لیے, اس سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے. تو یہاں مکروہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں ثواب میں کمی مراد ہے. تو جب مستحب عمل میں کراہیت کی بات ہوتی ہے اس میں ثواب میں کمی کی بات ہوتی ہے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ, چونکہ اصطلاحات بیان کرنا ضروری تھی اور اشارہ ہوا مختلف ہمارے پروگرامز کے اندر, لیکن اس طرح کھل کے بیان ہو جائیں تو ناظرین کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. ناظرین, ہمارے اس وقت سیشن کا جو ہے وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے نئے موضوعات کے ساتھ, نئی شخصیات کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خامنائي إنها كل الحكاية الحكاية سيدي يا ابن الحسين نحن أبناء الخمين سيدي يا ابن الحسين نحن أبناء الخمين وهدفنا للولاء لعلي الخامنائي إنها كل الحكاية نحن عشاق الولاية دمت نصر الله فينا هاديا ثم أمينا إن في النصر يقينا سوف نمحو المارقين أرضي تشهد وسمائي بالخمين اقتدائي وهتفنا بالولاء لعلي القامنائي سيدي يا ابن محمد هذه الأرواح تشهد سيدي يا ابن محمد هذه الأرواح تشهد نرتدي ثوب الفداء لعلي القامنائي إنها كل الحكاية نحن عشاق الولاية إنها كل الحكاية تلك بحرين الصمود والشباب كالأسود صاحوا هيهات الرقود حطموا كل القيود واعتلى ذاك النداء إن عزم كربلاء وهتفنا بالولاء لعلي الخامنائي إنها كل الحكاية نحن عشاق الولاية إنها كل الحكاية نحن عشاق الولاية وهتفنا بالدعاء لعلي الخامنائي إنها كل الحكاية نحن عشاق الولاية إنها كل الحكاية اليمن أرض التحدي صاحوا أنصارك يا مهدي الوهابي ما يعدي مني شاف أعظم تصدي هذه أرض الإباء سوف تروى من دمائي وهتفنا بالولاء لعلي الخامنائي نحن أنصار العقيلة لا نرى إلا جميلا نحن أنصار العقيلة لا نرى إلا جميلا وعد من رب السماء لعلي الخامنائي إنها كل الحكاية نحن عشاق الولاية إنها كل الحكاية تلك أرض الرافدين حشدها خط حسيني قادت النصر المبين ضد تنظيم اللعين همة تعلو السماء من دماء الشهداء وهتفنا بالولاء علي الخامنائي إنها كل الحكاية نحن عشاق الولاية إنها كل الحكاية نحن عشاق الولاية وهتفنا بالدعاء لعلي الخامنائي إنها كل الحكاية نحن عشاق الولاية
اینجا مرکز مقاومت هست.